मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اس کی آواز تو بڑھائے بہت سلو ہوئی بھی آواز قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے اکثر بیانات نظریاتی اصلاح پہ زیادہ ہوتے ہیں عمل پہ تھوڑے بہت عرصے سے کم ہو رہے ہیں پہلے جو میرے بیانات ہوا کرتے تھے 8-10 سال پہلے وہ عملی ترغیبات پر زیادہ ہوتے تھے اب زیادہ تر نظریاتی اصلاح پہ زیادہ ہو رہے ہیں اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جائے دینداری کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان چلتا پھرتا ہے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا تجربہ بڑھتا ہے دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دین پہ چلنے کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ان کی نظر میں تو یہ دنیا ہی سب کچھ ہے ان کا مادی ترقی کی وجہ سے دماغ خراب ہو چکا ہے کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ پاگل ہو گیا پیسہ دیکھ کے کھوپڑی اوپر کی کیا ہو گئی اس کی آؤٹ ہو گئی سے بہت ملیں گے آپ کو مارکیٹ میں کچھ ایسے ہیں جن کا ہدف ہے کہ یہ ذاتی مکان ہونا چاہیے ذاتی گھر نہیں ہے تو ہم برباد ہو گئے ان کا بھی اوپر کا چیمبر کیا ہے بولو ٹھیک نہیں ہے سیٹنگ خراب ہے کچھ لوگ عزت کو شہرت کو سمجھتے ہیں یہ سارے وہ ہیں جن کے اوپر کی سیٹنگ کیا ہے خراب ہے دیکھ رہے ہیں صبح شام لوگوں کو مرتا ہوا لاشوں کو کیڑے لاشوں کو کھا رہے ہیں قبروں میں دفن ہو رہے ہیں پھر بھی کامیابی سمجھ رہے ہیں عزت کو شہرت کو بڑے بڑے نام پر پیدا ہوئے اور مارکیٹ سے جملہ آپ کمپلیٹ کیا کرو نا بھائی شارٹ ہو گئے انتہائی بچکانہ حرکت ہے انسان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ اترانا شروع کر دے انتہائی بچکانہ حرکت ہے خوب سمجھ لو بعض لوگ وہ لوگ جو جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو صبح و شام ان کی حیثیت بتاتے رہتے ہیں حالانکہ جب آپ کے پاس دولت ہے تو یہ دولت کوئی ذریعے سے آئی ہوگی نا ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے بزنس ہے تو کیا وہ فیکٹری مزدوروں کے بغیر چل سکتی ہے اب آپ مزدور کو برا بھلا کہنا شروع کر دو تو وہ مزدوروں کی محنت ہے جس سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے قرآن مجید نے یہ مسئلہ 2 منٹ میں حل کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک یہ جو اللہ کی رحمت ہے جس کو دولت کہا جاتا ہے کیا تم اس کے ٹھیکیدار ہو اس کی تقسیم کے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت سب کو برابر نہیں دی ہے کسی کو غریب رکھا کسی کو مالدار تاکہ مالدار غریب سے کام لے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بھائی یہ کس کے الفاظ ہیں اللہ کے تو اللہ کہتے ہیں غریب کو بھی کس نے پیدا کیا ہے میں نے تاکہ مالدار کام کس سے لے گا؟ سارے ہی مالدار ہو جائے تو مالدار ملازم کہاں سے لے کر آئے گا مارکیٹ میں؟ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کہتے ہیں اندھے ہو، نظر نہیں آتا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. محنت سارے کرتے ہیں، ملتا ہر ایک کو، بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ملتا. جس نے محنت کی نہیں ملا. اب آپ کہو یہ بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں. یہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. چند گدھے آئے تھے تو ان کو دیکھ کے باقی لوگ بھی دم لگانے کی دیر رہ گئی ہے. ٹرینڈ چل نکلا ہے. ہر محفل میں غریب کی ذلت. لوگ پہلے ڈپریشن کے مریض ہیں، اس سے اور زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائیں گے. اسلام نے جو موٹیویشن کا طریقہ بتایا ہے، محنت کرو لیکن تمہیں تمہاری محنت پہ نہیں ملے گا، ملے گا اتنا جتنا اللہ دینا چاہتا ہے. ہاں جو محنت نہیں کر رہا اس کو برا بلا کہا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من البخل ومن الکسل. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہ غربا اور وہ مسکین جو سستی کی وجہ سے نہیں کماتے، وہ قابل ملامت ہیں غریب ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ سست ہونے کی وجہ سے. کوئی بھی غریب کو گالیاں دے رہا ہو نا کہ مزدور ایسا فلاں، کہنا اپنی فیکٹری کے مزدور کو یہ گالیاں دے، تو بیٹھ کے اپنی فیکٹری کے مزدور کو بلا اور اس کو بول کے تو بے شرم انسان ہے، پھر دیکھتے ہیں تیری فیکٹری چلتی کیسے. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے آج کل. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا، دولت کامیابی نہیں ہے بھائی. بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مارکیٹ سے، کیا ہو گئے؟ شارٹ ہو گئے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. کوئی مزدور بنتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی جہاز اڑاتا ہے. آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے. ایک انڈین موٹیویشنل اسپیکر کو میں سن رہا تھا، کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں نا لوگ کہ مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے. اس میں کہہ رہا ہے ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ گاندھی جی کب پیدا ہوئے. یہ بھی آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے. گاندھی جی ہندوؤں کے روحانی باپ سمجھے جاتے ہیں، جیسے ہمارے قائد اعظم سمجھے جاتے ہیں، علامہ اقبال سمجھے جاتے ہیں. باپوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، روحانی بھی اور جسمانی بھی. ایسے لوگوں کو یوں جواب دیا کرو کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، اس کا پیسے سے کوئی تعلق ہے؟ یہ بھی نالج فضول ہے کہ آپ کو اپنے باپ کا پتا ہے کہ میرا ابا کون ہے، کوئی اس کا کوئی پیسے سے تعلق ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر علامہ اقبال کا آپ کو پتا چل گیا اسکولوں میں کہ کب پیدا ہوئے، تو اس سے آپ کے بزنس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ کو اپنے باپ کا بنا پتا ہو تو بھی بزنس کا. گورے کو اپنے باپ کا پتا ہوتا ہے، بہت سے گوروں کو ترقی تو کی نا، چاند پہ پہنچ گئے. تو ایسے لوگوں کو جواب دیا کرو کہ پتا تو اپنے باپ کا نہ ہو تو بھی انسان کو بزنس پہ. آپ جب بزنس کرتے ہیں تو کوئی آپ کے باپ کا نام پوچھتا ہے آپ سے؟ کوئی پوچھتا ہے آپ کے باپ کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، آپ کے ابا کا نام کیا تھا، آپ کی قوم کیا تھی؟ وہ دیکھتا ہے بھائی پروڈکٹ مجھے یہاں سے سستی مل رہی ہے، وہاں سے مہنگی مل رہی ہے. جہاں سے مہنگی مل رہی ہے، بے شک وہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہو، اس سے لوگ چیز نہیں خریدتے. اور جہاں سے سستی مل رہی ہے، بے شک نہ اس کے باپ کا پتا نہ ماں کا پتا، لوگ پروڈکٹ وہیں سے لیں گے. بزنس کا تعلق اس سے کہ چیز سستی بیچ رہا ہے، کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ نالج بھی پھر فضول ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے. ایسے لوگوں کو ایسے جواب دیا کرو. یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم اسکول کیوں جائیں، ہم کیوں پڑھے، قائد اعظم کب پیدا ہوئے، یہ مجھے کیوں پڑھا رہے ہو، علامہ اقبال کب پیدا ہوئے مجھے کیوں بتا رہے ہو. بھائی اس لیے بتا رہے ہیں کہ خاندانی لوگوں کی علامت ہوتی ہے، ان کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے اور اپنے روحانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے، ان کا ہسٹری سے تعلق ہوتا ہے. ہسٹری پڑھتے ہیں تو آگے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں وہ. آپ نے تو دنیا میں دولت ہی کو سب کچھ بنا لیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. دولت کمانے کے لیے آج کل جو موٹیویشن کی جا رہی ہے نا، انڈین اسپیکر بھی یہ اس ٹرینڈ ان میں بھی یہ چل رہا ہے. انڈیا کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ پیسہ کماؤ، تمہیں کیا کرنا ہے، گاندھی جی کب پیدا ہوئے،
تمہیں کیا کرنا ہے فلاں کب پیدا ہوا؟ انسان کو اللہ نے جو گدھے گھوڑوں پہ فضیلت دی ہے وہ دولت کی بیس پہ نہیں دی ہے، وہ کس بیس پہ دی ہے؟ علم کی بیس پہ، نالج. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو. فرشتوں کو اشکال ہوا کہ ہم نور سے بنے ہوئے اور یہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. یہ وہ آدم ہے جس کو میں نے علم دیا ہے، بتاؤ تمہارے پاس یہ علم ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کا میں نے ابھی سے امیزون میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، آن لائن بزنس کے طریقے سکھا دیے ان کو. یہ بھی ایک علم کا حصہ ہے بزنس آنا، بزنس کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں، ہم تو اس پہ بیانات کرتے ہیں. لیکن جب انسان کے پاس وحی کا علم نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک انتہا کی طرف نکلتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں عقل اگر وحی کے تابع نہ ہو تو یہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. ہم پڑھیں گے قائد اعظم کب پیدا ہوئے بھائی، ہم پڑھیں گے علامہ اقبال. یہ پیدا ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو، ان کے حالات ہمیں معلوم، ہماری ایک ہسٹری ہے، ہم ہندوستان سے الگ ہوئے، کس بیس پہ الگ ہوئے. اگر یہ بیس ہم بھول جائیں گے تو آگے ہم چلیں گے کیسے پھر؟ جس کا ماضی سے لنک نہیں ہوتا اس کو مستقبل کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں آپ نے زندگی گدھے گھوڑوں والی گزارنی ہے، عیاشی کرنی ہے، تو پھر آپ کو پھر اپنے اوریجنل باپ کا بھی پتہ ہونا یہ غیر ضروری نالج ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تو اوریجنل جو آپ کے جسمانی ابا ہیں نا، ان کی بھی اگر نالج ہے تو خام خامے ٹائم ویسٹ کیا اپنی اماں سے پوچھ کے کہ میرے ابا کون ہے؟ بلا وجہ ٹائم ویسٹ کیا نا، اس کا پیسے سے کیا تعلق ہے؟ ہر چیز ہی پیسہ 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 پیسہ. یار پاگل ہو گئے ہو یار، پیسہ کماؤ بھائی، دل لگانے کی جگہ تھوڑی ہے یہ. تو وہ انڈیا کا میں نے کلپ سنا نا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے گاندھی کب پیدا ہوا ہے. بھائی تیرے کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، تم اگر ان کو روحانی باپ مانتے ہو تو خاندانی لوگوں کو اپنے جسمانی باپ کا بھی پتا ہوتا ہے. اور بولو، تمہارا اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ گاندھی جی نے انگریزوں سے آزادی دلائی تھی تو وہ تمہارے محسن ہے نا، یا تو تم بولو کہ یہ محسن نہیں ہے، ہمیں مروایا تھا گاندھی جی نے. اور اگر مانتے ہو محسن ہے تو قوم کو اپنے قومی لیڈروں کی ہسٹری کا پتا ہونا ضروری ہے. یہی گدھے اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایک تباہی ہے جو جس طرف نکلتا ہے، بس وہ اعتدال کے تمام راستے کراس کرتے ہوئے اسی طرف چلتا چلا جاتا. ابھی ینگ جنریشن کے دماغ پہ بھوت سوار ہے دولت کا، پیسے کا. بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال سے، کہ آپ ان کو پیسوں کی ویلیو ختم بھی نہ ہونے دیں اور اعتدال بھی رہنے دیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دیکھو کسی بھی چیز میں ایک انتہا کی طرف نکلنا آسان ہے. کچھ مذہبی اسکالر کیا کہتے ہیں، پیسہ کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے پیسہ غلط چیز ہے. جو کی روٹی کھاؤ، پھٹے پرانے کپڑے پہنو، گدھوں کی سواری کرو، وہ ایسا مذہب کا تصور پیش کرتے ہیں. اور یہ جو ہمارے لبرل اور سیکولر طبقہ، یہ ایک انتہا کی طرف گیا ہوا ہے. ان کی نظر میں دنیا کی ہر نعمت کیا ہے؟ پیسہ. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا، میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی بیان کے، پتہ چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے، اشکالات بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے بیان کیا اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا، اس کا کیا امپیکٹ ہے، سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے، بیان تھوڑی ہوا یہ. ابے دیکھو، نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے، رپورٹ پیش کر دو. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی، لگی بندی تنخواہ ہے، اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے، پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ, یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو, جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علستی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے. وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا. کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. پھر یہ میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے انہوں نے میرے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں, تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا, آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, فخررت علستی, فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس. کیا فرمایا؟ واپس. آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو نہیں. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس گئے. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے, اور عمر نے کیا کیا؟ دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے کہ واپس. حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی, یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں, وہ بندہ مر گیا. حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو, طاقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذا یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی, ٹھیک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھئی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب بتاؤ نبی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے, سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق, ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو, ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں ہیں. اب دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے, اوپر کی باتیں مت کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں؟ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی. تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا. بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی, بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی, چونکہ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شائع ہونے سے نقصان نہیں ہوگا. تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کوئی کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے, تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پازیٹو کمنٹس ہی ہوتے ہیں, عقیدت مند ہوتے ہیں, جا کے دوسروں کے چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو, وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے. وہ کھل کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کھل کے دبا کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو فیس بکی ہے نا, فیس بکی ہے, جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے, تمیز والے بھی ہیں, ایسا نہ ہو کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے مفتی صاحب نے بدتمیز بول دیا. یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یوٹیوب پہ نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات ہوں, غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا میرے بیان پہ, اس نے بولا یہ مسلمانوں کے چکر بازی ہیں, ٹینشنوں میں, پیسہ کماؤ عیاشی کرو, اس لیے سب کچھ کیا ہے پیسہ. یہ ہندو کے کمنٹس آپ کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ تھے, سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں نا, اچھا خیر. اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں, پیسہ ہے, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ, سمجھتے ہو, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. اب اس کو میں کیا سمجھاؤں, کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ کے سمجھا سکتا نا, کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا, پیسہ کمانے سے ہم منع نہیں کر رہے. میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا, جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں جنہوں نے دینداری کا معیار ہی چینج کر دیا, ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں میں. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں نا, اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ایک لچک رکھی ہے. دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں, آپ چپل خریدنے جاتے ہو, بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل, ایسا ہی ہے نا, تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, کیا خیال ہے؟ اور آسان مثال, ہیلمٹ میں بیسوں دفعہ تجربہ کر چکا ہوں, اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا میں, بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ, تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے دو بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں. میں حیران, یار یہ دو بندے کیوں آ رہے ہیں اس میں؟ وجہ اس کی ہے کہ مجھ سے بڑے سر والے نے وہ ہیلمٹ ایک دن پہن لیا. ایک دن وہ ہیلمٹ کس نے پہن لیا؟ مجھ سے بڑے سر والے نے. وہ ہیلمٹ اپنے آپ کو اس بڑے کھوپڑی کے حساب سے ہیلمٹ نے ایڈجسٹ کر لیا, اب ہماری کھوپڑی اس میں گھوم رہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اپنی چپل کسی کو پہنا دو بڑے پاؤں والے کو, آپ کا پاؤں باہر نکلنا شروع ہو جائے. جیسے اس میں لچک رکھی ہے نا چپلوں میں ہیلمٹ میں, ایسے ہی انسان کی جو چاہتے ہیں وہ کسی ایک جگہ جا کے رکتی نہیں ہے. آپ کی یہ چاہت ہے پیسہ آ گیا میں یہ چاہت پوری کروں, جب آپ وہ پوری کرتے ہو تو آپ کا اس سے دل بھر جاتا ہے بہت جلد. جب دل بھرتا ہے تو اب آپ کو اس میں مزہ نہیں رہے گا, اب آپ اس سے اوپر کی چیز چاہیے آپ کو, اور یہ ایسی دوڑ ہے جو نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو یہ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ان کی ساری خواہشات کیا ہو رہی ہیں پوری. اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان کا عروج 40 سال کے بعد جا کے پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ زوال. یعنی پیسہ آئے جا رہا ہے اور چاہتیں بڑھ رہی ہیں, اور چاہتیں پوری ہونے کے لیے جو اسپیس ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو اس سے بڑی ڈپریشن اور ٹینشن کیا ہے بھائی؟ یہ جملہ دوبارہ سے, پیسہ آ رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے روز بروز, تو چاہتیں پوری کرنے کی صلاحیتیں, سوری, چاہتیں بھی اس حساب سے کیا ہوتی چلی جائیں گی, بڑھیں گی. پہلے آپ کے گھر میں پنکھا نہیں تھا, وہ یہ والا پنکھے سے آپ کو وہ سکون ملتا تھا, کہیں سے پرانے زمانے میں کسی کو یہ والا پنکھا مل جاتا وہ تو خوشی سے بے ہوش ہو جاتا. اس پہ جھگڑے ہوتے تھے لوگوں کے, وراثت میں پنکھے بٹ رہے ہوتے تھے. جب لائٹ, ہمیں تو کراچی میں یہ مزے الحمدللہ اب بھی ہیں, لائٹ گئی بھی ہو تو وہ والا پنکھا کتنا اچھا لگتا ہے نا بھائی, یہ جو یوں کر کے گھما رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے کیا ہیں؟ بارل جو والا پنکھا بھی ہے, کتنا اچھا لگتا ہے یہ. لیکن جب یہ والے پنکھے آ گئے بجلی والے, تو اس پنکھے کی 2% کی اوقات رہی. پھر جب ایئر کنڈیشن آ گئے تو ان پنکھوں کی کوئی اوقات رہی؟ کوئی رہی اوقات؟ تو کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ کی لائف میں جو لگژری پنا ہے وہ اسی حساب سے بڑھتا جائے گا. تھوڑے دنوں میں آپ کو اے سی میں وہ مزہ آئے گا جو غریب کو ایک چھپڑے میں مزہ آتا ہے. اب آپ اس سے نیچے آؤ گے نا تو آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت آ رہی ہے آپ کی خواہشات کا اسٹینڈرڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ کو بڑھانا پڑے گا, یہ نیچرل ہے. اسٹینڈرڈ بڑھے گا آپ کا اور ان خواہشات میں لذت کم ہوتی چلی جائے گی. اور اگر آپ کے اندر ان خواہشات کو حاصل کرنے کی اسپیس بھی بڑھ رہی ہوتی نا تو مزے تھے آپ کے. وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر خواہشات کو انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جائے گی. مثال, جب تک نہ تو بات کھوپڑی شریف میں, سوری کھوپڑی نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی نوجوان لکھا ہوتا ہے, ابیوزو لینگویج بہت استعمال کرتے ہیں, اتنی کس طرح کی زبان ہے ان کی ممبر پہ بیٹھ کے لکھا ہوتا ہے, تو کیا کریں اس کی. اب میں ذرا تمیز سے کہ آپ مجھے بتاؤ, آپ کے پاس بادام کے پیسے نہیں تھے, جب آپ کے پاس پیسے آئے تو آپ انجوائے کرو گے, ظاہر ہے بادام کھاؤ گے آپ. پیسے کا گراف تو اوپر جائے گا لیکن عمر کا گراف نیچے جائے گا. تو بادام ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہے گی یا کم ہوتی رہے گی؟ بادام کھانے کے پیسے تو بڑھتے چلے جائیں گے, سورس آف انکم آف بادام تو بڑھتی چلی جائے گی, سورس آف ارننگ آف بادام وہ بڑھتی چلی جائے گی, لیکن بادام کی مقدار حکیم کم کرتا رہے گا. جب آپ ینگ تھے تو کہے گا پوری پلیٹ کھا لے, آپ کہے کہاں سے کھائے تیرا, وہ پھر باپ پہ آ جاتا ہوں میں, ابیوزو لینگویج ہو جاتی ہے, کہاں سے کھاؤں, پیسے کہاں ہیں میرے پاس. آپ نے پیسہ کمانا شروع کر دیا, اب بادام کھانے کے پیسے آ گئے آپ کے پاس. میرے بھائی جب پیسے آئیں گے نا تو پلیٹ بھر کے بادام صرف دیکھ ہی پاؤ گے, ہضم نہیں کر پاؤ. حکیم کہے گا 11 بادام تک تو میری ذمہ داری ہے, 12th کھایا تو پھر اگر پیچش لگ گئی میری کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے اندر بادام کی خریدنے کی طاقت بڑھتی, قوت خرید بڑھتی چلی جائے گی, لیکن آپ کا معدہ ڈیلی روز بروز کمزور ہوتا چلا جائے گا. یہ ہر خواہش میں ایسا ہی ہے, ہر خواہش میں. آپ نے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما لیا, عیاشی کی, شادی امادی کو فوکس ہی نہیں کر رہے آپ. ہندوؤں نے میرا شادیوں پہ بڑا مذاق اڑایا ہوا ہوتا ہے, ابھی یہ مسلمان نے دیکھا تین تین دو دو بیویاں لے کے ایک ایک بیوی ٹینشن عذاب, ہم دیکھو انجوائے کر رہی ہیں, کمنٹس میں ہوتا ہے پیسہ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, کوئی گرل فرینڈ کی ٹینشن بھی نہیں لے رہے اب تو لوگ, وہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا, اگرچہ وہ اتنی نہیں ہے جتنی بیوی ہوتی ہے ٹینشن, لیکن پھر بھی گرل فرینڈ بھی بہرحال جو روزانہ منہ کالا کرتے ہیں وہ گرل فرینڈ کو بھی ایک ٹینشن سمجھتے ہیں. تو آپ کے پاس جب دولت آتی چلی جائے گی نا, یہ تو غریب آدمی کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, میرے بھی دائیں بائیں لڑکیاں ہوتی. او بھائی تیرے پاس نہیں ہے نا اس لیے تجھے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا ہے. جیسے کمارے کی جس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اس کو وہ سمجھتا پتہ نہیں شادی جس کی ہوتی ہو وہ تو آسمانوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, گھومتا ہے 2-4 مہینے تک, اس کے بعد اپنی اوقات پہ جب بیلنس ختم ہو جاتا ہے تو سیٹ ہو جاتا ہے وہ. ایک حد تک انسان کے اندر بیلنس ہے نا, تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ غریب آدمی کہتا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا اتنی لڑکیاں دائیں بائیں. بھائی تیرے پاس ہے نہیں, تو نے بھی یہ مزہ چکھا نہیں ہے. جب یہ ہوگا تو اتنا انجوائے نہیں کر رہا ہوگا جتنا تو سمجھ رہا ہے, کیونکہ عادی ہو جاتا ہے انسان, عادت پڑ جائے گی, پھر وہ بات نہیں رہے گی, بلکہ وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا. وہ غریب زیادہ سکون میں ہوگا جو بدنظری سے بچتا ہے, کبھی کبھار وہ اپنی حلال زوجہ کے پاس جاتا ہے, وہ زیادہ سکون میں ہوگا. آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو آپ کو صبح بھی قورمہ ملا, 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ کو قورمہ بریانی مل گئی, 1 گھنٹے بعد, اس سے بہتر نہیں تھا 8 گھنٹے بعد مسور کی دال مل جاتی, زیادہ مزے میں کون ہوگا؟ آٹھ گھنٹے بعد جب بھوک لگے گی اور مسور کی دال ہوگی, خدا کی قسم وہ اس قورمے والے سے زیادہ مزے میں ہوگا, کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس نے دوبارہ قورمے کی پلیٹ خرید لی ہے. وہ صبر بھی نہیں کر سکتا آٹھ گھنٹے تک, شدید بھوک لگ رہی ہو مسور کی دال میں جو مزہ ہے, وہ اگر شدید بھوک نہ لگ رہی ہو تو وہ انڈے پراٹھوں میں وہ مزہ نہیں ہے. تو مالدار آدمی کو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے, وہ لگنے اس میں کنٹرولنگ سسٹم ہی ختم ہو گیا اس کا پیسے کی وجہ سے, وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہی نہیں ہے, بریکیں فیل ہو گئی ہیں اس کی. تو وہ ہندو نے تبصرہ کیا ہوا کہ بھائی یہ اتنے یہ کیا ہے, یہ شادی وادی بیوی بچے ٹینشن. تو اس نے کہا کہ عیاشی کرو پیسہ کماؤ. تو عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے, جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا, کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے, وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے. پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنا اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیئن قبل اعوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو, تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے. بیوی ہو بچے ہوں ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے, تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا, بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا, یہ تھوڑے دن میں آڑا ترشا ہونے والا ہے. تو سمجھ رہے ہو, ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے. منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانی والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو؟ ہے بھائی, وفا ملتی ہے؟ وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے, تو کتنا کر لے گا بھائی؟ تو طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ بات. تھوڑی حیا کے خلاف ہے. جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا, ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ وہ ظاہر ہے, پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو, آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا, ایک مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ. ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی. آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. समझते हो कि नहीं समझते? तो जो अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है उस सिस्टम से लड़ने की कोशिश मत करो। ये और आसान मिसाल, जब हमारा दिमाग थकता है, शहवत परस्त आदमी क्या करता है कि थका क्यों दिमाग, मैंने लाइफ को एंजॉय करना है, अभी वो सुट्टा लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा? जिसमें शहवत परस्ती नहीं है, शरीयत पे चलता है, वो कहता है नशा हराम है, दिमाग काम नहीं कर रहा, थक गया है, तो पैगंबरों की सुन्नत है सो जाओ, सुट्टे लगाने के लगा लगा के अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश मत करो। लेकिन ऐश परस इंसान को ये बातें समझ में नहीं आती, वो कहते यार सुट्टा लगा के जो मजा आता है ना, वो नींद से उठने के बाद वो मजा नहीं है। तो ज्यादा मजे के चक्कर में अपने दिमाग का बेड़ा गर्क कर देता है, और एक दिन लाश फिर पड़ी हुई मिलती है कि जी उस दिन ज्यादा पी लिया था और इस दारे पानी से कूच कर गए। जो सुट्टे नहीं लगाते, 99-99 साल तक चलते रहते हैं, फ्रेश रहते हैं कि नहीं रहते? हर लज्जत का यही हाल है। खुदा की कसम, इस्लाम का ना हम पर आखिरत का एहसान तो बाद में, दुनिया में इस्लाम ने जो हमको नेचुरल लाइफ दे के मजे दे दिए ना, ये दुनिया का एहसान ये भी कोई कम नहीं है। गैर मुस्लिम इस नेमत से महरूम है, भटक रहे हैं अंधेरों में। किसी ने पैसे को बाप बना लिया कि पैसे से सब कुछ होगा। अबे पैसे से सब कुछ होता मेरे भाई, तो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। कितनी बड़ी एक ग्राउंड रियलिटी है कि खुदकुशियां सबसे ज्यादा उनके यहां होती हैं। गरीब मुल्कों में खुदकुशी का रेशो कम है। तो ये तो खैर मैं बयान में कहीं और निकल गया, मैं तो आज किसी और टॉपिक पर बात करनी थी, लेकिन अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है बहुत सी चीजों के बारे में लोगों के। तो हमारी जो यंग जनरेशन है वो जा रही है किसकी तरफ? पैसा। तो आपकी सारी सलाहियतें जब बुढ़ापा आना शुरू होगा, आपने पैसे से क्या किया, क्रीमें लगा ली और सर पे बाल लगवा लिए और कुछ हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ जाएंगे साथ आपका। क्या ख्याल है? सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज पता है कौन बनते हैं? जो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब समझे जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब पता है कौन समझे जाते हैं? जिनके पास इज्जत और शोहरत सबसे, पैसा और शोहरत सबसे ज्यादा हो। और पैसा और शोहरत पता है सबसे ज्यादा किसके पास होता है? अदाकारों और फनकारों के पास होता है। नहीं, यही बात दोबारा से जुमला रिपीट करता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब कौन समझा जाता है? जिसके पास शोहरत और दौलत सबसे ज्यादा हो। इसी के पीछे तो दुनिया भाग रही है ना, पैसा और शोहरत। और दुनिया में सबसे ज्यादा शोहरत और पैसा पता है किसके पास होता है? फंकारों अदाकारों के पास होता है। और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज कौन बनते हैं? फंकार अदाकार बनते हैं। उनकी जवानी नहीं देखो, उनका बुढ़ापा देखो। वजह उसकी है कि उनमें लोगों को अट्रैक्शन उनकी स्मार्टनेस की वजह से होती है, उनकी ब्यूटी की वजह से होती है। और फितरत आपसे पैसा नहीं छीनती, सबसे पहले आपसे आपकी ब्यूटी छीनती है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ? 40 साल के बाद ब्यूटी मार्केट से क्या होने लगती है? शॉर्ट। तो 40 साल में टाइम कितना है यार पहुंचने में? है वही, धड़ाम से नीचे आना शुरू होता है इंसान, धड़ाम से। एक दिन ऐसा करो, पुराना हीरो 80 या 84 का, वो देखो 2023 में कैसा लग रहा है। बहुत से तो लग ही नहीं रहे होंगे, दुनिया से जा चुके होंगे। जो लग रहे होंगे ना, आप उनको कंपेयर करो। तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? और फिर अपने आप को उस जगह रख के देखो कि ये 30 साल में इसका ज्योग्राफिया ऐसा चेंज हो गया, तो मैं 2032 में कैसा लग रहा हूंगा। अब तो एप्लीकेशन से आ रही है, उसमें लिख के डाल दो, मैं अपनी तस्वीर डाल के ना 2032 लिख दो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार सारे सारे आवे का आवा क्या हो गया, सारा ही बेड़ागरक हो गया, सारा ही बर्बाद हो गया यार ये तो। और मर्दों में ब्यूटी ज्यादा होती है खवातीन में? खवातीन में जमाल तो मर्दों में ज्यादा है। खवातीन का बिचारियों की ब्यूटी का बेड़ा जल्दी गर्क होता है, اب کوئی ہم کسی خاتون کو سمجھا رہے ہوں, مذہب کہہ رہا ہے کہ آپ بر وقت نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دو, اولاد پیدا کر کے کسی خاندان میں جگہ بنا لو, اپنی اولاد پیدا کر لو. اس پہ ہندو مذاق اڑا رہا ہے ہمارا, ہندو لڑکیاں بھی مذاق اڑا رہی ہیں, لائف کو انجوائے کرو. ابے بھائی تو 40 سال کی ہو جائے گی پھر انجوائے کرنا, 40 سال کے بعد دھڑام سے نیچے آنا شروع ہوگی, اس کے بعد تمہیں ہمارے بیانات سمجھ میں آئیں گے. کاش ہماری اولادیں ہوتی, بہو ہوتے, داماد ہوتے, ہمارے بہویں ہوتی, ایک گھر ہوتا ہمارا, پریوار ہوتا انڈیا میں جسے کہتے ہیں. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے, اب ایک کتا ہوگا آپ کے پاس جس کو لے کے آپ نے پارکوں میں گھومنا ہے, اور کوئی لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو. تو آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے بھائی, جتنی بھی بیوٹی ہو, یہ چیزیں چھنتی ہیں اور دنیا میں چھن جاتی ہیں, دولت نہیں چھنتی. لیکن دولت سے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ چھین لیتا ہے. تو نوٹوں کو چبانا ہے, کیا کرنا ہے پھر آپ نے؟ ہیں بھائی, آپ دولت سے اچھا کھاتے ہو, 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ اچھا کھانے کی طاقت ختم. آپ دولت سے لڈو کھاتے ہو روزانہ, 40 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے لڈو کھائے نا تو شوگر ہو جائے گی آپ کو, وزن بڑھ جائے گا. ہر چیز پہ پابندیاں, پھر کڈنی کے مسائل, پھر کینسر تو ایسی بیماری ہے وہ تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اس کا. کیا حالت ہوتی ہے یار انسان کی. تو اس لیے حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ کہہ گئے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا. یہ تو ویسے شعر ہے لیکن میں نے رپورٹ کے انداز میں پیش کیا آپ کے سامنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. غیر مسلموں کو دل لگانے تو اس سے, اور کمال کی بات ہے جو دنیا سے دل نہیں لگاتا دل بھی اسی کا لگتا ہے, یعنی ہر چیز میں دل اس کا لگتا ہے, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے, وہ مزے کی زندگی ہوتی ہے اس کی. ضمیر مطمئن ہے, خوش ہے, اس کا مستقبل محفوظ ہے. غیر مسلم لوگ کما کما کے اولادیں نہیں ہیں. مسلمان کیا کرتا ہے, کما بھی رہا ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کل یہ اولاد اس کا سہارا بنتی ہے. ہم تو بیسیوں گھروں کو جانتے ہیں, سارا خرچہ کس نے اٹھایا ہوا ہے, اولادوں نے اٹھایا ہوا ہے, محبت بھی مل رہی ہے. تو تھوڑی سی ٹینشن اٹھا لو اسلام کی, یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں کے پہاڑوں سے بچائے گی. خیر یہ تو ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا جو آج میرا ٹاپک نہیں تھا, لیکن بات لمبی ہو گئی کیونکہ بڑے بڑے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کہہ رہے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہے سب. پہلے یہ بات لوگ بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, لیکن آپ کھلے عام بول رہے ہیں. تو اس طرح کے جتنے گدھے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا کہ ہمیں گاندھی کی پیدائش سے کیا کرنا, ہمیں علامہ اقبال کب پیدا ہوئے ہمیں کیا کرنا, تو ان سے بولے تجھے اس سے کیا کرنا ہے, تیرا ابا کب پیدا ہوا اور تیرے ابا کا نام کیا ہے, اما سے کیوں پوچھا آپ نے. اگر آپ اس لیے کہ آپ کا باپ آپ کا محسن ہے, تو بھائی گاندھی جی بھی ہندوؤں کے محسن ہے, قائد اعظم ہمارے محسن ہے. اگر آپ کو اس میں اختلاف ہے تو ایک الگ بات ہے. جو محسنین ہوتے ہیں ان کے بارے میں جاننا یہ انسانیت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا اپنے بچوں کو میڈیکل کالج میں نہیں پڑھاؤ, پیسہ ڈاکٹر کتنا کما لیتا ہے, بزنس کرو بزنس. تو جب بیمار ہوگا تو علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائے گا بھائی؟ تو اس ڈاکٹر کو جا کے کہہ رہا ہے جب وہ تجھے ٹیکا ٹھوکرا ہو نا کہ تو گدا ہے, تو میری طرح بزنس کرتا تو کیا ٹیکے ٹھوکرا ہے بیٹھ کے میرے. مجھے ان گدھوں پہ خدا کی قسم اشکال نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو گدھے ہیں. مجھے ہوتا ہے نیچے جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا, پوزیٹو, ویل ڈن, بات بندے نے بالکل صحیح کی ہے, یہ نیچے کمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے بات بندے نے کچھ, بہت سارے, کوئی ایک آدھ کی بات نہیں, اب تو بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آ گئے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میرے پاس جب کوئی آتا ہے مفتی صاحب میں بزنس کر کے پیسہ کماؤں یا میڈیکل سائنس میں جاؤں, میں کہتا ہوں بزنس کر کے پیسہ کمانا آسان ہے, ڈاکٹر بننا مشکل. آخرت کی دولت کمانی ہے تو اچھی نیت سے ڈاکٹر بن جاؤ. ہاں پیسہ کمانے کی نیت سے اگر ڈاکٹر بن رہے ہو تو یہ غلط ہے, پیسہ کمانے کی نیت سے تو پھر بزنس ہے. لیکن بات ہے آخرت بھی تو ہے نا. من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری دنیا کے انسانوں کی جان بچائی. اور دوسری بات یہ کہ سارے بزنس کر نہیں سکتے, یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی. بزنس مین کو ملازمین بھی تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی, لیکن ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوگا. یہ اللہ نے معیشت کو تقسیم کیا لوگوں میں, ضرورتوں کو بانٹا ہے, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. کسی طبقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ایک کانسیپٹ تو یہ ہے, یہ جو ہمارے ہاں لبرل اور سیکولر لوگوں میں, ایک مذہبی لوگوں میں بھی گڑبڑ ہے, جو آج میں نے اس ٹاپک پر بیان کرنا تھا. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں نا, ان میں بھی کوئی مسئلہ ہے تھوڑا سا. ہمارے حضرت ایک بات بہت بتایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو دیندار بننے کا شوق ہے نا, ان کو بھی دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیندار بننا آتا نہیں ہے. دیکھو, اسلام اور مذہب اور دین نام ہے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا, پیغمبر کی تعلیمات کو فالو کرنے کا. آپ کے مزاج کو فالو کرنا, اس کو اسلام نہیں کہتے. ہمارے یہاں کچھ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں. جب حضرت مولانا طارق میر صاحب کے بیٹے کے حادثاتی موت ہوئی نا, تو کچھ چیزیں اس وقت بھی میرے سامنے آئیں. لوگ کہہ رہے تھے خودکشی کی ہے. خودکشی تو نہیں کی تھی 100%, یہ تو ثابت ہو گیا ہے. وہ چیمبر میں گولی غلطی سے چل گئی. ایک بات ہے, اگر بالفرض کی بھی ہے خودکشی, مثال ہے, تو اس کا مولانا طارق جمیل صاحب کے دیندار یا بے دین ہونے سے کیا تعلق بھائی؟ یہ اللہ نے کب کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کا بچہ بھی نیک ہوگا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نہیں ہے میرا خیال. واسو کہتے ہیں خودکشی کے خلاف بیانات, اپنے گھر میں خودکشی ہو گئی. ہو سکتا ہے, بالکل. انسان اپنے عمل کا مکلف ہے, بیوی بچوں کے عمل کا مکلف نہیں ہے. قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو, بچا پاؤ گے. اس کے بارے میں تو قرآن نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببتا, اے نبی آپ نہیں بچا سکتے, ہدایت دے سکتے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں. نبی اگر کسی کے دیندار ہونے سے اس کے رشتہ داروں کو ہدایت ملنا ضروری ہوتا, تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا ابو طالب کو ہدایت ملتی. ساری زندگی ہمارے نبی اس درد میں روتے رہے کہ کسی طرح میرے چچا کو ایمان کی توفیق مل جائے. نوح علیہ الصلات والسلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, بیٹا کافر ہو کے مرا ہے. کیا کوئی نوح علیہ السلام, ہمارے لوگ ہوتے وہاں پہ, ہم کہتے لو دنیا کو تبلیغ ہو رہی ہے, اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر, لو دنیا کو سمجھا رہے ہیں اپنی بیگم کو دوپٹہ نہیں پہنا سکتے. یہ آج کل باتیں مارکیٹ میں کیا کر رہی ہیں. میں طلبہ سے جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں نا, طلبہ کو, میں طلبہ کو, وہ چونکہ مولوی بن رہے ہیں نا, مدرسے تو مولانا بننے کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, مال پروڈکٹ ہر سال تیار ہو کے نکلتا ہے. تو میں ان کو ایک بات سمجھا رہا تھا کہ کبھی نا اوٹ پٹانگ دعوے نہیں کرنا, ہمیشہ نیچر پہ چلنا, اور جو ریالٹی ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرنا. فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے بڑی خاصیت تھی نا, وہ ہمیشہ ریالٹی پہ بات کرتے تھے, ہمیشہ ریالٹی پہ. ان کے جتنے مواعظ ہیں, خطبات حکیم الامہ کے نام سے اتنے سارے مواعظ چھپے ہوئے ان کے, سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. جب ان کی موت واقع ہو رہی تھی تو عینی شاہدین کا بیان ہے کہ ان کی دونوں انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں. ایک کرامت کے طور پہ اللہ نے یہ دکھایا, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اپنے قلم سے اصلاحی امت کا بہت کام لیا اللہ نے. میں نے بہت پڑھا ہے حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں. اگر میں نے ان کو نہ پڑھا ہوتا, شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. لیکن ان کی اردو بہت گاڑھی ہے, بہت ثقیل اردو استعمال ہوتی. کچھ کتابیں حضرت مولانا شریف تھانوی کی طرف منسوب ہیں جو ان کی ہیں نہیں, کچھ اوٹ پٹانگ چیزیں. تو خیر, کبھی بھی ریالٹی سے ہٹ کے مت جاؤ. مثلا میں نے طلبہ کو سمجھایا, میں نے کہا جب تم کل مولانا بنو گے تو اخلاق پر بیان کرو گے. اچھے اخلاق وہ ہوتے ہیں, انسان غصہ نہ کرے, ہر ایک سے تمیز سے بات کرے, نیک لوگوں کے گھر میں ہمیشہ محبتیں ہوتی ہیں, کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے وائزین بیان کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چلا آپ کے گھر میں ہو گیا پڈا, لوگ کہیں گے دیکھو بھائی محبتوں پہ بیان ہوتے ہیں, اپنے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی. ہمیشہ بیان یہ ہوتا ہے طلاق بہت بری چیز ہے, عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. لو حضرت جی کی اپنی بیگم کو کیا ہو گئی, ڈیورس ہو گئی. لو بھیا ہمیشہ بیان ہوتا ہے کاؤنسلنگ, ہم گھروں کو جوڑتے ہیں, جوڑنے میں ثواب ملتا ہے. لو اپنا گھر بچا نہیں سکے, دوسروں کی کیا کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ کر کے گھروں کو جوڑ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پھینکو ہی نہیں. بولو بھائی ہم گھر جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جوڑنا ہمارے ہاتھ میں, اپنا نہیں جوڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے بھائی. اچھا نیک لوگوں کو بیوی ہمیشہ نیک ملتی ہے, اچھی عورتوں کو ہمیشہ بندہ اچھا ملتا ہے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے نا قرآن میں حدیث. بعض دفعہ بڑے نیک ہوتے ہیں فراڈن مل جاتی ہے, بعض دفعہ ایک عالمہ پاکیزہ پردے دار ہوتی ہے بندہ دو نمبر مل جاتا ہے اس کو. یہ سب کچھ ہوتا ہے, استخاروں کی پیداوار ایسی ہی ہوتی ہے. یہ جو آج کل خلاف سنت استخارے نکال رہے ہیں نا, استخارہ نکالا اور یہ والا رشتہ نکل آیا, تو پھر وہ چرسی نکلتا ہے اس میں, کیونکہ آپ شریعت سے آگے. شریعت نے کب کہا استخارہ نکال کے شادی کرو بھائی, شریعت نے کہا مشورے کرو, لوگوں سے اس کی تحقیق کرو, فرضی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک خاتون نے کہا میرا ایک رشتہ آیا ہوا ہے, میں نے کہا بھائی وہ آپ کے ابا نے اس کی تحقیق کی ہے, اس کے دوستوں سے اس کے ساتھ سفر کیا یا اس کی پوری انکوائری کی ہے؟ نہیں, میں نماز پڑھتی ہوں تہجد پڑھتی ہوں, مجھے یقین ہے اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا, مجھے یقین ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ پہ توکل کروں گی. ابے کیوں بھائی, تو کیا مریخ سے آئی ہوئی ہے, کوئی الگ ٹائپ کی خاتون ہے کیا, کہ تو نے تو پہلی ہے جس نے تہجد پڑھی ہے؟ کیا تہجد گزاروں کو چرسی ہیروئن سے نہیں ملتے, دو نمبر نہیں مل جاتے؟ اسلام نے کب کہا کہ جب تم تہجد پڑھتے ہو تو جو آ جائے ہاں کر دو, ٹھیک ہے اسلام نے؟ ابے یار آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ میاں نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے میرے بھائی. دعا اسباب کے بعد قبول ہوتی ہے, اسباب اختیار کیے بغیر دعاؤں کو فوکس کرو گے اس کا مطلب آپ دعاؤں میں ہی مخلص نہیں ہو. ایک آدمی کما نہیں رہا, بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگ رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ روٹی دے دے, تو قیامت تک مانگ مانگ کے مر جائے گا, روٹی نہیں ملے گی اس کو, اٹھ کے پھوٹنا پڑے گا, جانا پڑے گا بازار میں. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے میرا بیٹا کسی کام کا نہیں ہے, الحمدللہ ایسے ایسے اللہ نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو اولاد دے دی, میں اس کی شادی کر رہا ہوں شاید کچھ بن جائے. میں نے کہا اگر نہیں بنا, بے روزگار ہے, کرتا ورتا بھی الحمدللہ, بہت سارے کیسز آئے ہمارے پاس, ایک کیس نہیں ہے یہ. حالانکہ میں تو صبح شام شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں, ان کا خیال یہ تھا میں تو بولوں گا ماشاءاللہ یار یہ ہوتا ہے باپ, بچہ کسی کام کا نہیں ہے پھر بھی چار شادیاں کرا دی ہیں اس کی, ماشاءاللہ. میں نے ایسا نہیں کہا اس کو, میں نے کہا نہ یہ کمبخت کچھ کر رہا ہے, کوئی ہلے جلے کچھ, چلو پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو, آپ کو پتا ہے آج نہیں تو کل اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ, تو چلو اب میں تعاون کر دیتا ہوں, اپنی ذمہ داری تو یہ پوری نہیں کر رہا, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. میں نے کہا اس کی شادی نہیں کرانا, پچھتاؤ گے, اگلے کی زندگی بھی تباہ ہوگی جو آئے گی. کہہ رہے نہیں یار اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نکاح کے بعد. میں نے کہا اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تجھے پتا ہے کہ اللہ کیا چاہے گا؟ یہ بہت لوگ بولتے ہیں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. ابے اللہ نے چاہا تو ہو تو جائے گا یقین, لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ چاہے گا بھی؟ اللہ نے نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات کرتے نا مسکراتے تو, اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آنا جانا تھا آتے جاتے تو. آگے ہے یہ ایک شعر, شاعر نے کہا ہے کہ آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں, تم بلاتے اور ہم نہ آتے تو. یہ شعر کا اس سے تعلق نہیں, صرف تو پہ میں نے سنایا یہ, جو میں نے بیان میں تو کا لفظ استعمال کیا نا اس سے مجھے یہ شعر یاد ہے. وہ کہتے ہیں بھائی وہ بچہ جو ہے نا ماشاءاللہ, وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا, اللہ پہ توکل کر رہا ہوں نکاح میں. میں نے کہا بھائی جان ایسا توکل جائز؟ بولو. توکل وہ کرے گا جو محنت کر رہا ہو, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو. پھر اس میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے, چلو یار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, کچھ کام کون کرے گا, کچھ اللہ برکت دے دے گا. ان کی سمجھ میں نہیں آیا, بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ہے, کر دی شادی, اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے بہوؤں کا, वो और पोस्ती बन के बैठ जाते हैं, कहते हैं अब इस चक्कर में हम कमा लेते हैं कि शादी शादी अब बने कर दी, बच्चे स्पीड से क्या हो रहे हैं, अब बयान मेरा ना लगा लगा के बच्चे पैदा हो रहे हैं। मुफ्ती साहब ने कहा 16, 17, 18 ये रिपोर्टें चल रही हैं, खर्चा किस पे आ रहा है? दादा पे। बोले कमबख्त। और फिर दादा को ये भी उम्मीद नहीं है कि ये बच्चे बड़े होकर कुछ कमा लेंगे, उनको पता है जैसा बाप है बच्चे भी, प्रोडक्ट भी वैसे ही आएगी मार्केट में। ये बेमौका तवक्कुल है, बेमौका। लोग कर रहे होते हैं भाई अल्लाह ने चाहा तो। एक साहब आए, उनका दामाद उनकी बेटी को 30 साल से सता रहा है और बेटी बिल्कुल हो गई पागल, दिमागी तवाजुन हो गया उसका खराब। 30 साल बाद मशवरा लेने के लिए आए कि मैं दामाद से डिवोर्स लेना चाह रहा हूं, अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस इसमें, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैंने कहा थोड़ा और लेट आ जाते। कह रहे हैं एक्चुअली हुआ यह कि हमारी सोसाइटी में तलाक का रिवाज नहीं है, तो हमने सोचा दामाद जब पता चला बहुत खराब है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है, लड़कियों में इन्वॉल्व है और ना नफा नहीं दे रहा, तो हमने कहा भाई हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिल अल्लाह दुआओं के जरिए से चेंज कर देता है, तो हम अल्लाह पे एतमाद करते हैं। बेटी को भी हमने समझाया, हमने दुआ मांगते रहे, फिर ये किया, फिर ये वजीफा पढ़ा, फिर ये पढ़ी, फिर हमें लगा कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, और बेल आखिर बेटी का हो गया बेड़ा, दिमाग ही खराब हो गया उसका। भाईजान अल्लाह मियां के यहां देर है अंधेर नहीं है, 100% दुरुस्त। इसका यह मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हो, इसका मतलब यह है कि जब हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अलहदगी इख्तियार करो, जिस अल्लाह ने यह कहा कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं, उसी अल्लाह ने यह भी तो कहा है ना कि जब हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो तो क्या कर लो, वही है तफर्रका युगनी अल्लाह कुल्लम मिन साथी, अलहदगी इख्तियार करोगे अल्लाह दोनों को गनी कर देगा, टेंशन ना लो इसकी। तलाक बुरी चीज है लेकिन ऐसी शदीद मजबूरी में तो अच्छी चीज है, ये भी तो अल्लाह ने ही कहा है। फिर जब आप अलहदगी का सोचते, फिर आपको ख्याल आता दोबारा शादी कैसे होगी, तो फिर सोचते कि अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है। ये उस मौके पर सोचने का जुमला था। ये उलमा ने लिखा है बाज सूरतों में डिवोर्स वाजिब है, तलाक नहीं देता कोई या नहीं लेती औरत तो गुनाहगार होगी। ऐसा ना हो कि फ्री में बिला वजह ये काम शुरू कर दें। जब ये कंडीशन हो कि मार धाड़ एक दूसरे का सर फाड़ रहे हो, खुदकुशियों के ख्यालात आ रहे हो, तो इस्लाम क्या कहता है, अलग ही इख्तियार करो, चिपका के नहीं रखो एक दूसरे के साथ। एक खातून ने कहा मेरी शादी हो गई, एक हफ्ते एक बाद पता चला कि जी बंदा बिल्कुल औलाद ही नहीं हो सकती, बिल्कुल लामर्द है। मैंने सबर किया, क्योंकि सबर करने वालों के साथ कौन है, अल्लाह है। और उस सबर का मुझे यह सिला मिला कि 20-25 साल मैंने शौहर के साथ गुजारा किया, ना औलाद ना कोई डिजायर्स पूरी कर सकता है वो, लेकिन अब वो मुझी पे शक करने लगा है कि ये इतनी पाक दामनी के साथ मेरे साथ रह रही है तो लगता है कि दाल में कुछ काला काला है। कहती मुझे ये वफा का सिला मिला। मैंने कहा आपने जो सबर के फजाइल सुने हुए थे ना, वो इस मौके के नहीं थे, वो इस मौके के ही नहीं थे। वो शादी जब एक बंदे ने धोखा दिया है, आपको बताया नहीं कि इतनी बड़ी बीमारी है, पैसों में धोखा दे दे चल जाता है, उम्र का धोखा दे दे, था 40 का बताया 30 का, चल जाएगा। पत्थर से थोड़ी शादी होती है, किसी दीवार से थोड़ी शादी होती है। निकाह का तो बुनियादी मकसद ही औलाद है। इस मामले में जब धोखा दे दिया, एक धोखेबाज के साथ वफा कर रही हो आप, बेड़ा गर्क कर दिया पूरी जिंदगी अपनी, और अब 30 साल के बाद तलाक लेके कहां जाएगी वो। ये है हमारे दीनदारों के गलत कॉन्सेप्ट। नहीं आ रही खोपड़ी शरीफ में बात, भाईजान क्या हो गया, समझ में आ रही है बात। तो फर्जी चीजें की हुई हैं। और एक गलत कॉन्सेप्ट है, दीनदारों के पास पैसा अच्छा नहीं लगता लोगों को, ये तो बहुत बड़ा मसला है। जैसे पैसे सेकुलर तबके की तो खोपड़ी आउट हो गई ना पैसे से, उसके यहां तो सब कुछ क्या है, पैसा है। ऐसे ही हमारे यहां दीनदारी और बुजुर्गी का मायार यह कि फटे पुराने कपड़े पहने और नाड़ा लटक रहा हो उसमें से। क्योंकि जब मैं बाइक पे फटी फटपटी बाइक पे जाता था, लोग कहते थे हजरत क्या हजरत को अल्लाह ने मकाम अता फरमाया। अब मैं रीवो में जा रहा हूं, तो लोग कहते हैं इसको देखो यार बदल गया, बंदा क्या हो गया, बदल गया। वो बात नहीं रही, रूहानियत खत्म। रीवो का रूहानियत से क्या ताल्लुक है अल्लाह के बंदे? ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? ये सेल्फियां ले रहे हैं, सेल्फियां, सेल्फी लेने का इससे क्या ताल्लुक है भाई? एक साहब ने लिखा हमारे मदरसे के तालिबिल कि मैं इस मुफ्ती के बयान पहले बहुत शौक से सुनता था, पहले ये सादा था, पता नहीं क्या मतलब था, शायद नाड़ा लटक रहा होगा, क्या होगा, मेरे तो हमेशा से यही सफेद लिबास रहा है 25-30 साल, 95 से लेके अब तक मैं सफेद कपड़े ही पहन रहा हूं। घर वाले कभी कोई कलर रंगीन पहना दें जबरदस्ती तो एक अलग बात है, वरना यही डिजाइन, यही कॉलर और ये, इसके अलावा कुछ नहीं पहना हमने, और क्या सादगी चाहिए मेरे भाई? तो मैं वो नाड़ा लटकना ही रह गया है कि हजरत इतने सीधे, उनके दारमल लटक रहा होता है, इतने सादा, क्या तुम्हें लेना देना यार? एक बंदा अगर रीवो में बैठ गया तो क्या हो गया इससे यार? क्यों फजूल? ये अच्छे दीनदार लोगों के कमेंट्स होते हैं नीचे, ये भी एक दिमाग है। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बहुत सादा थी। देखो हमारे नबी की जिंदगी में तो फिर सफेद कपड़े भी नहीं थे। अगर नबी की जिंदगी को फॉलो करना है तो उसमें फिर जौ की रोटी है, गंदम की रोटी बोलो नहीं है। फिर तो उलमा को चाहिए कि एक टाइम जौ की रोटी खाएं बस। फिर उसमें एक लुंगी है, कभी ऊपर की चादर थी कभी नहीं थी, विदाउट कमीज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमते थे, इसलिए कि कपड़ा ही नहीं था। फिर तो अगला बयान मेरा धोती पहन के होगा, विदाउट बनियान। फिर देखता हूं ऐसी सादगी आप अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। फिर 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। फिर ये वाली जिंदगी है 40 दिन, फिर आप भी कभी घर में हम चूल्हा नहीं जले, कोई टिकेगा घर में? अब तो चार चार की बातें कर रहा होता हूं, उसके बाद एक भी नहीं होगा घर में। ओ भाई वो जो नबी की जिंदगी थी ना, ये सादगी वाली की एक लुंगी है, ऊपर पहनने की कमीज भी गुर्बत थी, मस्कनत थी, ये नबी की इख्तियारी थी। इसमें नबी ने हमें अपने आप को फॉलो करने का हुक्म नहीं दिया। अगर फॉलो करने का हुक्म दिया होता तो हजरत उस्मान और अब्दुल रहमान बिन औफ की भी ये जिंदगी होती, उनकी तो बड़ी लग्जरी जिंदगी थी। हजरत उस्मान के ऊंट तिजारती एक दफा मदीना में आए हैं ना, तो मदीना की जमीन हिलने लगी, पता चला कि सैकड़ों ऊंट माल से भरे हुए मदीना में आ रहे हैं। ऊंट का चकासा वजन होता है, जब सैकड़ों ऊंट लदे हुए आ रहे होते हैं, पता चल गुबार से और उसकी शान और शौकत से पता चला कि किसका तिजारती काफिला आ रहा है, उस्मान का। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो हमारे नबी ने तो उनको मना नहीं किया। ये हमारे नबी का फकर इख्तियारी था, अल्लाह ने आपका मिजाज ऐसा बनाया था। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, वो हिकमतें क्या थी इस पर मैं कई दफा बयान कर चुका हूं, अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी तो अल्लाह के पैगंबर थे ना, कितना बड़ा आलीशान तख्त था उनका, कैसा आलीशान ताज था उनका। हमारे आज के ये सूफी टाइप के, जो जाहिल टाइप के सूफी हैं, ये उस दौर में होते, हजरत सुलेमान के पास आके कहते कि आपकी तो स्टाइल ही अलग है, आपका तो है, ये तो बुजुर्गों का स्टाइल ये होता ही नहीं है, आपका तो लश्कर देखो और लग्जरी जिंदगी देखो, आपका तो तख्त, इतना बड़ा आलीशान तख्त था। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक छपड़ा भी तो बनवा सकते थे ना बैठने के लिए, एक मंजी होती उस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम आके बैठ जाते, दरबार वहां भी लग जाता। अरे मंजी नहीं होती जिसमें नीचे से भी हवा लगती है, बेड में ना नीचे से हवा नहीं लगती, मंजी में फायदा होता है कि नीचे से भी हवा लगती है उसमें, इसमें ज्यादा सुकून की नींद आती है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे भी तख्त लगा सकते थे कि चारपाई होती है वो जो खजूर के पत्तों वाली, उस पर बैठते। हमारे नबी का तख्त तो यही था भाई, हमारे नबी ज्यादा बड़े बादशाह थे सुलेमान अलैहिस्सलाम से, लेकिन तख्त कैसा था, एक बोरिया चटाई जिसमें निशान पड़ जाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के महबूब पैगंबर, लेकिन उनका उनका अंदाज कैसा था, इतना आलीशान तख्त, मलकाए सबा देख के होश उड़ गए, हीरे जवाहरात जड़े हुए उसमें। अब कोई कहता है ये बुजुर्ग हैं, इनका अंदाज तो देखो, और बाग का अंदाज भी वही था। हुदहुद मार्केट से शॉट हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया विदाउट परमिशन ये मार्केट से शॉर्ट क्यों हुआ है, जब आएगा अगर इसने माकूल रीजन पेश नहीं की उसको मैं सजा दूंगा या उसको जबह कर डालूंगा मैं। आपको लो भाई इनके तो बात बात कैसे कर रहे हैं यार ये। यहां के सूफी होते कहते यार ये तो बात भी अजीब अंदाज से कर रहे हैं। भाई हुकूमत चलाना है तो इसी स्टाइल में बात होगी। अगर सुलेमान सलाम का स्टाइल ये होता हुदहुद जब आएगा तो देखें पहले मैं उसको मोहब्बत से फेरोजे की जमात में भेजूंगा, पहले मोहब्बत से समझाऊंगा मैं उसको। तो हुदहुद तो सुधरता नहीं सुधरता, जो और दरबारी थे वो बिगड़ जाते हैं, बोलते हैं ये सही मिल गए भाई हमें बादशाह सलामत, जहां मर्जी गायब हो जाओ तो कोई भी बहाना कर दो, ये दिल के इतने नरम है वो बहाना क्या कर लेते हैं कबूल कर लेते हैं। सुलेमान सलाम को हुकूमत चलानी थी, फौज थी, फौज में ऐसा नहीं होता मैदान जंग में फौजी मार्केट से शॉर्ट है तो ऑफिसर आए कह रहे हैं आप कहां गए हुए थे बेटा अभी तो जंग शुरू होने वाली है, मेरी नानी का इंतकाल हो गया था सर मैं वहां गया था। कोई बात नहीं बेटा इंसान के अखलाक अच्छे होने चाहिए, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता, आइंदा ख्याल करना, नाना का इंतकाल पे बता के जाना। ऐसा होता है किसी फौज में नहीं होता, निजाम चलाना है भाई, उसमें डांट भी है सजा भी है धमकियां भी है कोर्ट मार्शल भी है, तो जिसकी नेचुरल लाइफ होगी उसमें धमकियां भी होंगी बदमाशियां भी होंगी फट्टे भी होंगे, अल्लाह ना करे तलाकें भी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, ये सब सोसाइटी का हिस्सा है। वजह उसकी है कि हो सकता है आप सही हो सामने वाला ठीक ना हो, और ये भी हो सकता है सामने वाला ठीक है आप ठीक ना हो। औरत बाज दफा बहुत नेक होती है, बंदा बहुत ही दो नंबर आदमी होता है, वो तलाक ले लेती है, लोग कहते हैं लो भाई आलिमा है बापर्दा है मदरसों में सारी जिंदगी गुजार दी और अपने शौहर के साथ निभा नहीं कर सकी, अब हमें समझा। ओ भाई हो सकता है वो शौहर इतना नालायक हो कि वो निभा के काबिल ही ना हो। तो ये मौजू बड़ा थोड़ा सा लंबा है, अभी वक्त हमारा चूंकि खत्म हो गया तो जुम्मे की नमाज के बाद कुछ सवाल जब सवालात का सेशन भी होगा कुछ इस मौजू को थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूंगा। तो ये वो चीज है जिनका दीनदारी से कोई ताल्लुक बोलो नहीं है, फिर ताल्लुक किन चीजों का है वो बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। आप कहेंगे फिर है किन चीजों का ताल्लुक, तो फिर तो एक दुनियादार में और दीनदार में कोई फर्क ही खत्म हो गया, तो फर्क बताऊंगा मैं। अभी तो मैं बता रहा हूं कौन सी चीजों का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, समझते हो गए नहीं समझते। तो बाकी वक्त चूंकि पूरा हो गया तो इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद थोड़ी देर हम बैठेंगे, आप लोग लाइन पे रहिएगा। ये जो आज बयान हुआ है ना थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लूं वरना फिर इस पे डिटेल में बाद में बात करूंगा। मैं मिसाल दे रहा था मौलाना ताजी मिल साहब की ना कि लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि ये कर दिया वो कर दिया, तो दीनदारी के लिए लोगों ने खुद से चीजों को फर्ज कर लिया है बहुत सारी चीजों को, हालांकि उनका दीनदारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मैंने अपने बारे में कहा कि लोगों को गाड़ी में जाता हुआ बंदा पसंद नहीं आ रहा कि लोग कहते हैं सादगी नहीं है, तो अपने बारे में रिपोर्टें पेश करना मकसद नहीं है, अपनी सफाइयां पेश करना मकसद यही है कि लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि बड़ी गाड़ी में घूमना जहाज में सफर करना और अच्छे कपड़े पहनना ये सादगी के खिलाफ है और दीनदार लोग ऐसे नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट गलत है। अपनी सफाइयां पेश करके हमने क्या करना है, किसी ने हमने कौन सा कोई वो क्या करना है हमने, यानी कोई इलेक्शन में थोड़ी खड़े होने मैंने कि मैं अपनी रिपोर्टें पेश करूं ताकि अगली दफा मुझे वोट मिले। मकसद ये बताना होता है कि ये अपनी तरफ से चीजें लोगों ने बना ली हैं, तो इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा एक अहम बात ये भी है, लोग समझते हैं कि जो बदसूरत है वो नेक नहीं होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है लोगों के जहन में। अब एक आदमी का बेचारे का रंग भी काला है उसके चिकन पॉक्स के निशानात पड़े हुए हैं धब्बे पड़े हुए हैं, लोग कहते हैं मनुष्य शक्ल का है इसके तो काले करतूत तो इसके चेहरे से नजर आ रहे हैं, तो भाई आपको क्या पता इसके चेहरे से बीमारी है कोई उसको या उसको कोई मसला है उसके साथ उसकी वजह से उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई, इसमें कौन सी ऐसी बात है। कोई बीमार होगा उसके मुंह पे निशानात पड़ गए धब्बे पड़ गए तो वो चेहरे पे कहां से रौनक लेकर आएगा, ऐसी कोई क्रीम है कि वो धब्बे दाग मिटा दे उसके। इससे भी बढ़कर ये देखो हजरत बिलाल से ज्यादा कोई नेक हो सकता है, तो हजरत बिलाल तो खूबसूरत नहीं थे, वो तो हबशी गुलाम थे, मोटे होंठ थे उनका रंग उनका सिया था। इससे भी बढ़कर ये कि जब कोई मर जाता है ना तो मरने के बाद भी लोग उसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं कि जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा, ये भी बहुत हो रहा है आजकल। अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा है, लाल सुर्ख सा हुआ हुआ है, कैसा नूर बरस रहा है, लगता है डायरेक्ट, हालांकि हो सकता है कि मरा ही बुरी मौत हो, वो कोई उल्टा घाम करते हुए चर्स पीते हुए मरा हो। और अगर बेचारे का मुंह आड़ा तिरछा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मुंह से खून निकल रहा है, झाग निकल रहा है, बदबू आ रही है, तो लोग कहते हैं चेहरे पे जरा भी रौनक नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। बाज दफा ये होता है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपका जिगर फट गया है, तो मुंह से खून की उल्टी आएंगी, बदबू आएगी, जब उल्टी आएगी तो वो खुशबू लेके थोड़ी आएगी वो, तो ये सारी चीजें नेचुरल है भाई। नेक लोगों का जिगर भी फट सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज होगा तो नाक से क्या आएगा, खून आएगा। फालिज नेक लोगों को भी हो सकता है, तो फालिज में मुंह सीधा होता है या टेढ़ा हो जाता है, बोलो ना क्या हो गया, मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसमें क्या हो गया। लोग कहते हैं दुनिया में इनको सजा मिल गई है, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन है जिनको फालिज हुआ है, तो उनका चेहरा बिगड़ गया उनका, ये नेचुरल है, इसका नेक अमल बुरे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अच्छी मौत किसे कहते हैं लोग? शरीयत तो कहती है सजदे में मौत आ गई, नमाज पढ़ते हुए मौत आ गई, अच्छी मौत है। गुनाह करते हुए मौत आ गई, बुरी मौत है। लेकिन लोगों के यहां यह है कि लैट्रीन में मर गया तो बुरी मौत है, और बिस्तर पे एयर कंडीशन कमरे पे फूलों की सेज पे सोता हुआ मर गया तो अच्छी मौत है। अलग ऐसा नहीं है, अच्छी बुरी मौत का अमल से ताल्लुक है, मरा कैसे है इससे इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छे अच्छे लोग आग में जल के मर सकते हैं। हमारे एक दोस्त थे बहुत नेक, मैं जब भी पंजाब जाता बड़ी इज्जत, सब उलमा से उनको बड़ी मोहब्बत थी, मशहूर था कि ये बंदा उलमा से बड़ी मोहब्बत करता है, खिदमत गुजार थे। मौत कैसे हुई है उनकी, ट्रेन से उतर रहे थे तो पांव फिसला, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान में बेचारे गिर गए, कट गए पूरे। जाहिर है हुलिया बिगड़ जाता है इंसान का, तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, यार कोई इनसे गुनाह हुआ है जो इतनी बुरी मौत है। मैंने कहा बुरी मौत नहीं है, हादसाती मौत है, और हादसाती मौत को हदीस में शहादत करार दिया गया है। भाई कोई ना कोई तो तरीका होगा मरने का, तो अल्लाह ने किसी को किस तरीके से मारना है, किसी को किस तरीके से मारना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे वो ट्रेन के नीचे कटके हो या जहाज के जहाज से हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये इनको कहते हैं अगलातुल अवाम, जिसको गलतुल अवाम भी आजकल कहा जाता है, अवाम में जो गलत फहमियां फैली हुई हैं दीनदारी और बेदीनी के बारे में, तो ये बिल्कुल गलत है। बाज दफा नेक आदमी को मौत के वक्त तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, बुरे को मौत के वक्त बाज दफा तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। जिस्मानी तकलीफ की बात कर रहा हूं। देखो ये जो कुरान मजीद में आता है वन नाजियाती गरका, बुरे आदमी की रूह तकलीफ से निकलती है, नेक आदमी की रूह आसानी से निकलती है, ये कुरान में है। लेकिन ये रूह निकलने का जो बिल्कुल लास्ट में जो प्रोसेस होता है ना, उसका कुरान जिक्र कर रहा है। रूह निकलने से पहले के जो प्रोसेस हैं, जो इस बॉडी पे गुजर रहे होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो नेक को ज्यादा तकलीफ हो सकती है, बुरे को कम तकलीफ हो सकती है। सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई दुनिया में नेक हो सकता है? हमारे नबी के जब विसाल का वक्त था तो आपको बुखार की तकलीफ दूसरों से डबल थी। हदीस में आता है इन नमा ऊ अकू कमा यू अकू रजुलान, एक आम शख्स को बुखार में जितनी तकलीफ होती है मुझे उससे दुगनी तकलीफ हो रही है। उस पर आपके जो इर्द गिर्द जो आपके आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और जो दीगर आपके अहले बैत थे, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अजियत में देखा, तकलीफ में देखा, तो हजरत फातिमा ने क्या फरमाया, वाह कर बा अबता, हाय मेरे वालिद की तकलीफ, देखी नहीं जा रही है तकलीफ ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला कर बा अला अबी का बादल यौम, तेरे बाप पे आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप पे कभी कोई तकलीफ, क्योंकि अब दुनिया से जा रहा हूं, तकलीफों का जमाना क्या हो रहा है, खत्म। उसमें भी सब्र कर रहे हैं, देखो इतनी शदीद तकलीफ में भी, क्या फातिमा तेरे बाप पे आज के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अल्लाह दीनदार लोगों को बाज दफा आखिर में बहुत तकलीफ दे देता है, ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، تکلیف ہے تو اب لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے، اب اس کے جو کچھ کیا ہے نا اس نے، بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے. اب دیکھو ایک آدمی برا تھا، قاتل تھا، سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، ایک سیکنڈ میں مر جائے گا وہ، موت کی تکلیف ہوگی اس کو، کنٹینر گزر گیا، اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے. اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا کرنٹ لگا اس کو ایک دم سیکنڈ میں مر گیا، بہت تیز کرنٹ لگا، ایک سیکنڈ میں مر گیا وہ، تو تکلیف ہوئی اس کو، روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف. جو جس کا برزخ سے تعلق ہے، کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی، پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، فرشتہ جانتا ہے، میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے، برزخ سے ہے. اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی، کیونکہ روح تو پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے. تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو، تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا، لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے، وہ تو وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے. تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے، وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں. ہمیں ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں، نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ سب کو ہوتی ہے بھائی، یہ سب کو ہو سکتی ہے، نیک کو بھی برے کو بھی. ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں، نہ ہونے دیں اس کو تکلیف، تو وہ اللہ کی مرضی ہے. بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اچھا میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا، اس میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا، تو صحیح معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا، تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے، وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے، وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی گھر بس جاتا ہے، کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے، وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے، ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں، آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑے لہجے میں بات کریں، بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے، نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے، یہ کیا ہے، نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں، مجھے غصہ ہی نہ آئے، لہٰذا تمیز سے بات کرو، سمجھ رہے ہو. لاتے مارنا شروع کر دیں، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے، کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں، یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں، یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی، جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھٹا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے، وجہ کیا ہے، جذبات کیا ہو گئے، اب لڑ کے کیا کرنا ہے بھائی. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، پڈے بھی ہوتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں ہے، ایکچولی سب ریسپیکٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کی، آئیے تھینک یو، اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. اب تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے، میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو، بلا وجہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا، یہ نظر آتا ہے، نحن العرب، ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے، گوروں میں قومیں کہاں ہیں، سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا، کون سے نسب پہ فخر کرے گا، کلچر ہی کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے، کبھی شکر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. देखो एक आदमी के पास लैंड क्रूजर है, बेशुमार दौलत है और कॉलर ऊपर करके घूम रहा है, तकब्बुर आ गया ना उसमें। तो एक गरीब आदमी कह रहा है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, रक्षा भी नहीं है, वो कह रहा है मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह गुरूर तकब्बुर मैंने कभी भी नहीं किया, और इसको देखो इसके कॉलर ऊपर करके घूम रहा होता है, तकब्बुर है। तो लोग क्या कहेंगे, तेरे पास तकब्बुर के लिए है क्या? उस जैसी दौलत होती फिर तकब्बुर ना करता, हम सलूट करते यार। तो गोरों के पास कुछ सिस्टम ही नहीं है, कोई खानदान बचे ही नहीं है, कोई रिवायात बच, सारे एक जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, सारे एक जैसे लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, कोई खानदानी रिवायात ही नहीं है कि हमारी परंपरा है कि भाई बहनों को खिलाते हैं, शोहर बीवियों को खिलाते हैं, होता है ना हमारी, तो हमारी खानदानी रिवायात है, हम अब्बा की खिदमत करते हैं, हमारे यहाँ चाचा और अब्बा जो है ना सब एक ही जैसे समझे जाते हैं, और भाई का भी वही एहतराम है बड़े भाई का, ये तो रिवायात होती है। तो फिर तकब्बुर भी आता है, कभी शुक्र आता है कभी तकब्बुर आता है, तो अरबों का तो एक रिवायात है भाई, एक मजहब है, खानदान है, उसमें जो नेक लोग हैं वो शुक्र अदा करते हैं, जो बिगड़े हुए हैं वो तकब्बुर में आ जाते हैं। अरबों में सारे मुतकब्बिर भी नहीं होते, बहुत से मुतवाज़े भी होते हैं। तो गोरे की मिसाल ना कंपेयर नहीं किया करो इन चीजों में, उनकी विचारों के पास कल्चर मल्चर है ही नहीं। अब गोरों में मियां बीवी में भी बहुत कम झगड़े होते हैं, पता है आपको, होते ही नहीं, झगड़े की कोई चीज है ही नहीं कमबख्तों के पास। ना गोरे ने गैस का बिल देना है, ना बिजली का बिल देना है, ना बीवी को चाय पिलानी है उसने अपने खर्चे पे, ना उसने बच्चों की, बच्चे ही नहीं है तो बच्चों की टेंशन कहां से हो गई, तो घर में सुकून नहीं होगा मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म का कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा लोग कहते हैं जब नहीं है टेंशन तो फिर हम भी वही भाई लाइफ क्यों नहीं लेकर आए, हम भी टेंशन खत्म करें। ओ भाई ये खुद बहुत बड़ी टेंशन है, क्या आपकी मोहब्बतें ही खत्म हो गई हैं जो सुकून का जरिया बनती, मोहब्बतें सुकून का जरिया बनती हैं, रिलेशन सुकून का जरिया बनता है, कुछ उसके थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं, उन्होंने साइड इफेक्ट खत्म करने के चक्कर में रिलेशन ही खत्म करके, ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन। इसकी मिसाल ऐसे एक आदमी खाना खाता है, उसको फिर नींद आती है, कहते हैं यार फ्रेश नहीं रहता मेरा दिमाग क्योंकि मैं खाना खाता हूं ना, और फिर मुझे बैतुल खला भी जाना पड़ता है, कभी कभार कब्ज भी हो जाता है, खाना ही छोड़ दो तो कब्ज की टेंशन भी खत्म, जो बार बार नींद आ रही थी वो टेंशन भी खत्म, लेकिन ये कम टेंशन है खाना ना खाना, जो हर वक्त एक टेंशन रहेगी, एक खाने की जरूरत रहेगी, 10 टेंशनों से आपने अपने आप को बचा के एक इतनी बड़ी टेंशन में डाल दिया कि वो तमाम टेंशनों पे हावी है। अंग्रेज की जिंदगी टेंशन फ्री है, लेकिन क्यों टेंशन फ्री है, इसलिए कि रिलेशन और मोहब्बतें खत्म, ये खुद एक बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने इंडिविजुअल नहीं बनाया रहने के लिए, इंसान उन मखलूकात में से है जो जत्थे और ग्रोह बना के रहते हैं, उनमें बाप भी होता है, मां भी, खाला भी, फूफी भी, नानी भी, दादी भी, भतीजे भी, भांजे भी, बहुएं भी, दामाद भी, इसमें ग्रुप में अल्लाह ने इंसान को बनाया है। तभी तो अल्लाह ने इंसान की नेचर बयान की है, फजअलहू नसबं व सेहरा, हमने तुम्हें पानी से बनाया और ददियाल और ननियाल वाला बनाया हमने तुम्हें, ससुराल वाला बनाया, तो ये खुदा ने बनाया है। अब जो ददियाल ननियाल ससुराल वाला नहीं होगा तो नेचर से हट गया ना, वो तो नेचर से हटके सुकून मिलेगा या ये बेसुकूनी की तरफ जाएगा, वो क्या हो गया भाईजान, तो नेचुरल लाइफ थोड़ी रही है उसकी, फिर वो तो एक इंसान है बस, ना उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कुर्बानी का जज्बा ही नहीं दूसरे के लिए। तो अंग्रेज की मियां बीवी से किस बात की लड़ाई हो, हाथें होती फिर भी है, कमाल की बात ही है, लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है फिर किस बात पे लड़ रहे हो यार। हमारे यहां लड़ाई हो तो समझ में आता है, वजह उसकी है कि रिलेशन है, और सिर्फ खाली पीली की आई लव यू नहीं है बिला वजह का रिलेशन। गोरे भी वैलेंटाइन डे पे अपनी महबूबा को फूल पेश करते हैं, हमारी यहां खवातीन को शिकायत होती है मेरा मियां फूल नहीं पेश कर रहा, भाई उसको अपनी मोहब्बत के सबूत के लिए फूलों की जरूरत बोलो नहीं, वो इससे ज्यादा एक वैलिड सबूत पेश कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांग सबूत पेश कर रहा है कि तुम मेरी सच्ची मुच्ची में वाइफ हो। उसका सबूत ये था, उसने मेहर, उसने घर का इंतजाम किया, गैस बिजली का बिल कौन दे रहा है तुम्हारा, फिर वो एब्यूजिव लैंग्वेज आ जाएगी, बेगम को कहते तुम्हारा बाप दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है इस स्टाइल में बात करना। बच्चे प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके बच्चे की विलादत और जब तक बड़ा नहीं हो जाता सारी टेंशन कौन उठा रहा है, बाप उठा रहा है। آخری دن تک، حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں، لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی ان کی، وہ بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں. تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو، یہ بھی اب اتنا خرچہ گورا، اب کتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھڈا کیسی ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے، وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے، صحیح ہے نا، جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں، داماد ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں. تو کبھی کسی کے سر میں درد ہے، کبھی کسی کا موڈ آف ہے، اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی بے روزگار ہے، وہ صلواتیں سن رہا ہے، تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی، خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے، بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہیں، جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں، جاتا ہوں، ہزار گز کا بنگلہ، ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں، خیریت ہی خیریت ہے، لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا؟ ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہے، بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر میں. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی، بچے بھی ہیں، ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آگے سے وہ لگائے گا تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی، ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو جس گورا جس خیریت کا قائل ہے، وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو ایک دن کیا ہوا، وہ ابھی کیا بتایا یار، اپنی گھر کی باتیں اچھا بھی نہیں لگتا بتانا. میرا کہیں گھر میں ہلکی پھلکی سی اونچ نیچ ہو گئی، مجھے میٹر بہت گھوم گیا نا اس دن، غصہ مجھے زیادہ آ گیا. میں نے کہا یار اب میں گھر میں رہا تو پھر لڑائی ہو جائے گی، تو گھر سے شارٹ ہو جاؤ، بہتر یہی ہے کہاں چلے جاؤ، گھر سے نکل جاؤ. سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے، میاں بیوی میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے تو گھر سے نکل جاؤ. میں گھر سے نکل گیا، کہاں جائے بھائی، دوسرے گھر میں چلا گیا. اچھا جب غصے میں آدمی ہوتا ہے تو اس کو چھوٹی بات بہت بری لگتی ہے. دوسرے گھر میں کوئی چھوٹی سی بات تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن میری مرضی کے خلاف تھی وہ، تو میں چونکہ غصے سے آیا تھا تو مجھے وہ چھوٹی بات لگی بری، تو میں نے ڈانٹ دیا ذرا زور سے. حالانکہ وہ اتنی ڈانٹنے کی بات نہیں، غصہ پہلے ادھر آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا پارسل کرو نا، کہیں نہ کہیں تو نکالو اس کو. اچھا مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تھوڑا میں نے کیا کر دیا ہے، یہ اتنا بنتا نہیں تھا، لیکن میں چونکہ خود غصے میں تھا تو میں نے وہ پارسل کر دیا. اب میں نے کہا اب یہ نئی جنگ یہاں پہ جھڑپیں نہ شروع ہو جائیں، کہیں یہاں سے بھی کیا کرو، موو کرو فوراً. گورے کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. ہم وہاں سے نکلے، اب تیسرے گھر میں جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور ہو. تو میں نے کہا دفتر ہی سب سے بہتر ہے، آفس. مجھے غصہ بہت شدید آیا ہوا تھا نا، یہ پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں اس غصے کی کنڈیشن میں آیا آفس. جیسے ہی آفس میں گھسا ہوں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دارالعلوم کرنگی سے دو علماء آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. اب بے وقت کوئی بندہ آئے نا، اس سے آدمی کو اور مجھے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہوں اور ابھی میرا دماغ نارمل کنڈیشن میں نہیں ہے، اچانک دو بزرگ شخصیات ملاقات کے لیے آ جائیں. تو آدمی پہلے نارمل ہوتا ہے تو بات کرتا ہے نا کسی سے. لوگ تو وہ تو بےچارے مولانا تھے، اب کیا کہہ سکتا ہوں میں، بزرگ نہیں تھے، نوجوان مولانا تھے وہ. میں نے کہا یار ان کو سناؤ ٹائٹ قسم کی نا، کہ بھائی آپ پہلے ٹائم لے لیتے، آدمی ہر وقت ایک جیسی حالت میں نہیں ہوتا، بے وقت آپ آ کے ٹپک گئے. اب میں جیسے ہی اندر گھسا ہوں تو بندے نے بتایا کہ یہ دو آئے ہوئے آپ سے ملاقات کے لیے. اب میں پھیکی تکلف والی مسکراہٹ، السلام علیکم، آپ سے مل کے دل تو چاہ رہا تھا کہ بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں تو آیا ہوں تھوڑا. جتنا بھی غصہ آ رہا ہو نا، اصول یاد رکھو، گھر میں گھر سے نکل جاؤ، آدھا ایک گھنٹے بعد آدمی نارمل ہو جاتا ہے. غصے کی کنڈیشن میں وہاں رہنا بہت خطرناک ہے، یہ میرا تجربہ ہے. ہمارے سے زیادہ کس کا تجربہ ہوگا؟ آپ کا ایک کا تجربہ ہوگا، ہم نے تو بہت سارے تجربے ہیں ہمارے پاس، ہول سیل کے حساب سے تجربے ہیں. میں تو تجربہ سینٹر کھولنا چاہ رہا ہوں اب. حقیقت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ غصے میں، کیونکہ آدمی جتنا بھی نیک ہو، ہم تو کوئی بہت نیک بھی نہیں ہے، بہت نیک تو دور کی بات، ہم تو کوشش کر رہے ہیں نیک بننے کی، تو ہم جیسوں کو تو بھائی سیدھی سی بات ہے آدمی ڈر جاتا ہے, اپنے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, غصے میں کبھی صحیح فیصلے ہوتے ہیں انسان سے. تو میرا تو اصول ہے زیادہ آ رہا ہے, گھر سے نکلو بھائی, جاؤ باہر جا کے بیٹھو, تو ریلیکس ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آتا ہے. اور یہ ہر شخص پر ہوتی ہے, کوئی ایسا نیک دنیا میں نہیں ہے کہ جی وہ غصہ ہی نہ آتا ہو, بالکل ریلیکس ہی رہتا ہو, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسا بول رہا ہے تو پاگل ہے, وہ نیک نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں جب دفتر میں آیا ہوں تو دو بیٹھے ہوئے, پگڑی بھی باندھی ہوئی, داڑھی بھی, ان کی آپ سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. مجھے آیا غصہ کہ یار ایک تو بے وقت آ گئے, اور میں ابھی ریلیکس, میں نارمل کنڈیشن میں ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کیسے بات کروں. میں بیٹھ گیا کیونکہ مجھے لگا میں جاؤں گا یہ ان کی بے کرامی نہ ہو جائے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار اگر میں بیٹھا رہا تو بے کرامی کا زیادہ خطرہ ہے, الٹی بات کر دی نا انہوں نے تو میں ان کو پارسل کر دوں گا جواب ٹکا کے. ابھی میں نارمل نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو کیا میں نے بالکل نارمل, تاکہ ان کو پتہ نہ چلے. میں نے کہا مجھے ایک بہت ضروری کام ہے, آپ بیٹھے میں آتا ہوں. ان کو بٹھا کے, وہ جو بےچارے گارڈ ہیں نا ہمارے, ان کے کمرے میں جا کے میں بیٹھ گیا آرام سے. آدھا پونے گھنٹے میں جب میں ریلیکس ہوا, اپنے آپ کو ذرا میں نے مصروف کیا دوسرے کاموں میں, یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھی, کوئی پرینک دیکھا, کوئی مزاحیہ, آج کل عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں, تھوڑا جب میں ریلیکس ہو گیا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ بالکل آثار ختم ہو گئے ہیں, پھر میں نے ان کو بلایا. کس سلسلے میں حاضر ہوئے اب آپ سمجھو, یہ بڑا مزیدار واقعہ ہے. ان میں سے ایک مولوی صاحب, نوجوان مولوی صاحب, انہوں نے کہا میں دوسری شادی کر کے پھنس گیا ہوں, اس سلسلے میں حاضر ہوا. میں نے سوچا اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ میں ابھی پھنسا ہوا تو ابھی تو نکلا ہوں میں, تھوڑی دیر پہلے ابھی میں خود پھنسا ہوا تھا, یہی تو ہوا تھا میرے ساتھ. ایک میں کیا ٹینشن ہے بھائی, یہ مسائل تو دو تین جب ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ ایک والے کو کیا پتا یار, جب دو تین چار ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بھائی, جب شہد کے چھتے میں منہ دھو کے شہد پیو گے تو مکھیاں کیا کریں گی, کاٹیں گی. مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے کہا اگر اس کو میری کنڈیشن کا پتا ہوتا نا کہ تو میرے سے اصلاح لینے کے لیے آیا ہے, میں خود پھنسا ہوا تھا, کہہ رہے میں پھنس گیا ہوں, کہہ رہے میں نے ابھی ابھی کی ہے اور میں کیا کر گیا ہوں, پھنس گیا ہوں میں تو, اور بیوہ سے کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, تو میری پہلی بیوی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا وغیرہ وغیرہ نا. تو مجھے ہنسی آ گئی نا اس کی بات پہ. میں نے اس سے کہا کہ یار, یعنی اس سے کہا نہیں میں نے, میں نے کہا اور ڈر جائے گا بےچارہ. تو دل میں میرے یہ تھا کہ میں خود پھنسا ہوا تھا, آدھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نکلا ہوں, ورنہ میں تو آدھے گھنٹے سے تو پھنسا ہوا ہی تھا نا میں. اچھا تو کہنے لگے مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے پھر اس سے پوچھا, اب دیکھو میں اگر غصے کی کنڈیشن میں ان کو مشورہ دینا شروع کر دیتا تو صحیح مشورے نہیں دیتا, نارمل کنڈیشن میں آ گیا. اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی آؤ نا ٹائم لے کے آؤ. ہر وقت ہر آدمی اس موڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو جاؤ. لوگ بہت زیادہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں, جا رہے آدمی تھکا ہوا ہے, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, نہیں آپ سے ملنا ہے, میں لانڈی سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے ہوں. بھائی اب میں انسان ہوں یار, تو میں کیسے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات کر دوں آپ سے غصے میں. تو ہر آدمی کی ہر وقت ایک جیسی کنڈیشن نہیں ہوتی. تو پھر میں نے کہا آپ بتائیں کیا کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو بچوں والی بیوہ سے شادی کی ہے, میرے تو یہ ہو گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. میں نے کہا کوئی ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. کہہ رہے اب کیا کروں میں. میں نے کہا اب آپ سب کو بتا دو میں نے کر لی ہے, کسی کے باپ میں طاقت ہے نا, جو اکھاڑنا ہے کیا کرے اکھاڑ لے. ایسی کی وہ بےچارے نا ٹھٹرے ہوئے, گھبرائے ہوئے, ایسے لگ رہا تھا کہ قتل کر کے آئے ہیں اور پولیس پیچھے پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو آپ نے کام زندگی میں ایک ہی دفعہ بھی کیا ہے خاندانی, تو کہہ رہے ہیں ہوگا کیا. میں نے کہا ہوگا یہ کہ یہ ٹینشن رہے گی چھ مہینے کیا رہے گی ٹینشن. کہتے ہیں پھر کیا ہوگا. میں نے کہا پھر آپ کو ٹینشن کی عادت ہو جائے گی. میں نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا, پھر مجھے کیا ہو گئی, عادت ہو گئی. اب میں اس کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں. تو وہ بےچارے کہنے لگے یار کیا مطلب. میں نے کہا تھوڑی کم ہو جائے گی ٹینشن, اتنی نہیں رہے گی, لیکن اب یہ دماغ سے نکال دو کہ ٹینشن فری زندگی. اب وہ چونکہ گھبرانے لگے کہ یار یہ کیا, اب تو ہمیں, میں نے کہا عادت ہو جائے گی آپ کو, ایسا نہیں ہے, جو کنڈیشن اس وقت ہو رہی ہے نا وہ نہیں رہے گی. تو کہتے ہیں کیا فائدہ, کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی فائدہ بھی بہت ہے اللہ کے بندے, یہ تو ایک پہلو ہے نا, اس کے اور بہت سارے پہلو بھی تو ہیں. तो आपकी दोनों बेगम आपसे मोहब्बत भी करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा नहीं होगा कि मेरी पहली बीवी जा रही है छोड़ के मुझे। मैंने कहा चली जाएगी वापस आ जाएगी, उसको आधा मियां जाने से गम हो रहा है तो पूरा मियां कैसे किसी को दे सकती है वो। कुछ सोचो यार, आप आधा लड्डू काट के किसी को दे रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है, तो आप तकलीफ से बचने के लिए पूरा लड्डू उसको दे सकते हो। मैंने कहा आपकी फर्स्ट वाइफ को तकलीफ हुई है कि मेरा आधा मियां किसी और का हो गया, तो क्या गुस्से में वो बकिया आधा भी दे देगी उसको? कभी नहीं देगी, वो जाएगी 6-7 महीने के बाद, उसको लगेगा मैं तो मियां लेस हो गई, तो थोड़ा सा जो मिल रहा था कम से कम वो तो लो ना, इसलिए वो 6 महीने बाद वापस आ जाएगी। ये इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं ऐसा होता है, वो 6-7 महीने में आ जाएगी वापस इंशाल्लाह। बाकी ये कि मैंने कहा इंजॉय करो, टेंशन ले क्यों रहे हो, थोड़ी देर की होती है टेंशन, घर से बाहर निकल जाया करो, जब सेट हो जाओ तो फिर वापस जाओ, फिर जब टेंशन हो तो 6-8 दफा ऐसा होगा तो बेगम भी समझ जाएगी भाई ये बात करो ही नहीं कि बंदा ही घर से स्टार्ट हो जाता है, वो भी तो थोड़ी सी उसमें भी तो अल्लाह ने अकल दी होगी ना। तो मैंने कहा इसकी बरकतें, मैंने कहा सवाब कितना किया, अगर उस बेवा से आप शादी ना करते सोसाइटी में वो जिना पर मजबूर होती कि नहीं होती बताओ ना, उसके बच्चों की कफालत ना होती, जानी बनती वो, ये और कैसे इस सोसाइटी में कैसे बच सकती है एक औरत। मैंने कहा वो काम किया जो पैगंबरों ने किया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थी उनमें भी टेंशन होती थी, हमारे नबी की 9 बीवियां थी, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर में ऊंच नीच हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हुए कि घर से 1 महीने के लिए चले गए और कसम उठा ली कि मैं अपनी किसी जौजा के करीब नहीं आऊंगा, 29 दिन के बाद वापस आए हैं। तो साहबा ने कहा यार रसूलल्लाह आपने तो 1 महीने की कसम उठाई थी, फरमाया महीना 29 दिन का है, ठीक है ना, महीना कितने दिन का है 29, चांद नजर आ गया था, फरमाया 1 महीने के तो 29 दिन का महीना है, तो हमारे पैगंबर से बड़ा कौन हो सकता है। इसके बाद भी आपने कहा कि भाई कभी नबी ने ऐसे कहा कि मैंने 9 बीवियां रखी तो मेरा तो तजर्बा है भाई नहीं करो, इस जमाने में ये बिल्कुल भी मुनासिब बोलो नहीं है, कभी कहा नबी ने? फरमाया हुब्बिब इलैया निसा वत्तीब, अल्लाह ने मेरी नजर में औरत को महबूब बना दिया है, यानी निकाह को सबसे अट्रैक्टिव चीज अल्लाह ने मर्द के लिए किसको बनाया, औरत को, बेशक 20 टेंशनें दे खुदा की कसम उसके बगैर गुजारा नहीं है, वो जो सुकून मिलता है वो टेंशनों से ज्यादा मिलता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, मोहब्बत भी तो मिलती है, औरत जितना शौहर से मोहब्बत करती है इतना किसी और से करती है मोहब्बत, ये मोहब्बत आपको बीवी से मिलेगी किसी और से, और लड़ती भी तो मोहब्बत ही की चक्कर में है। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 शादियां की, दूसरी बीवी के जो पहली वाइफ के जो बच्चे थे उन्होंने दूसरी वाइफ के बच्चे को कुएं में डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कैसे खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आए ना दूसरी शादी के, क्या हो गया भाई आप लोगों को? याकूब अलैहिस्सलाम की जो पहली वाइफ के बच्चे थे उन्होंने दूसरी वाइफ के बेटे को सौतेले भाई को उठा के कहां डाल दिया, कुएं में, किस कदर खतरनाक साइड इफेक्ट सामने आया ना दूसरी शादी का। तो कभी मिलता है मैं याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कहा हो कि भाई मेरा तो तजर्बा बहुत खतरनाक रहा, तुम लोग ये काम ना करना, सौतेले भाई होते हैं उनमें जेलिसी में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, ना 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 ना, याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके बाद भी एक और निकाह किया है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुम गए थे तो फिर भी एक निकाह किया, और आगे उनकी औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उन्होंने 4 शादियां की, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दादा याकूब अलैहिस्सलाम ने 2 की थी उसके कितने साइड इफेक्ट सामने आए थे तो मैं तो अब एक ही करूंगा, उन्होंने भी 4 की। तो ये तमाम साइड इफेक्ट के साथ ही ये अमल क्या है, सुन्नत, इसी में अल्लाह ने बरकत रखी है इन तमाम टेंशनों के साथ, और ये छोटी टेंशन है ये आपको बड़ी टेंशनों से बचाती है। नहीं आई बात समझ में तो करके देख लो, और तो देखो फिर आपको लगेगा कि यार इसमें फायदे ज्यादा हैं, वरना वही खैरियत है, खैर फिर देखो बिल्कुल टेंशन फ्री तो एक भी ना करो फिर शादी, वो फिर गोरे वाली लाइफ है, तो कोई झगड़ा नहीं होता उनका, कोई फड्डा नहीं होता, लेकिन लटकते हैं बेचारे डिप्रेशन में जाके आखिर में, खुदकुशियों के रेशो बहुत हैं जिंदगियों में, किसी को किसी पे वहां एतमाद नहीं है। अब जो लिबरल तबका हमारा वजूद में आ रहा है ना, शादी करके भी बीवी पे एतमाद नहीं होता, पता नहीं कहां कहां चक्कर चल रहा है, औरत को शौहर पे एतमाद नहीं होता, पता नहीं कहां कहां चक्कर चल रहा है इसका। तो मैंने वो जो बेचारे ने बेवा से किए ना, मैंने उनको बड़ी हौसला दिलाया, मैंने कहा आपने जन्नत कमा ली भाई अपने लिए, बाकी ये मोस्ट वांटेड लिख दो अपनी बाइक के पीछे, क्योंकि जो आपको लोग जब टेंशन दें और आप टेंशन लेना शुरू कर दो ना तो लोग और ज्यादा देते हैं। तो मैंने कहा हमेशा टेंशन देना सीखो, लेना मत सीखो, उनको मैंने ऐसे हौसला दिलाया। कहने कैसे? मैंने कहा आपने जब की है लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं, हाय छोटे छोटे बच्चे पहली के उन पे तरस नहीं आया, और हाय हाय ये है ना, हाय हाय ये हाय हाय बहुत कर रहे होते हैं, تو میں نے کہا گریبان کھولو اور آپ بولو کہ میں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو برا کہیں گے, آپ جاؤ گے ڈپریشن میں کہ میں برا ہو گیا, میں اتنا برا آدمی ہوں. تو آپ بولو بھائی میں نے کب کہا کہ میں نیک آدمی ہوں, میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. لوگ آپ کو کہیں گے ٹھرکی, کیا کہیں گے؟ آپ بولو بھائی ہم تو ٹھرکی ہیں, ہم تو برے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے اس کلاس فیلو, تو وہ سید تھے. اچھا ایک اور کلاس فیلو تھے, وہ زبیری, حضرت زبیر بن عوام کی اولاد میں تھے. ایک اور تھا وہ بھی سید تھا لڑکا. اب لڑکے آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں نصب وصب کو مانتے, کلاس فیلوز جو ہیں وہ تو مذاق اڑاتے ہیں نا. تو جو کہتا تھا میں زبیر ابن عوام رضی اللہ ان کی اولاد میں, لڑکے نے آپ تو کسی چمار کی اولاد میں ہے, تو زبیر ابن عوام تو بڑے صحابی تھے, ہمیں یہ بکواس کر رہا ہے. وہ ڈپریشن میں جاتا, اوئے ہمارا بڑا اونچا خاندان ہے بھائی. دوسرا کہتا میں سید ہوں, ابے تو کہاں کا سید آ گیا, پتہ نہیں ایدی سینٹر سے ملا ہے کہاں سے ملا ہے اور اپنے آپ کو پیغمبر کی طرف منسوخ کر دیا. وہ جاتا تھا کس میں؟ ڈپریشن میں. تیسرا بڑا ٹائٹ تھا, وہ میں نہیں تھا پہلے میں یہ بتا دوں, کیونکہ میں تو سید نہیں ہوں بھائی. وہ بھی سید تھا, اس کو جب وہ کہتا نا میں سید ہوں تو وہ کہتا ہے ابے تو کہاں سے سید, کہہ رہی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں, ہم تو برے لوگ ہیں بھائی, ہمارا تو کوئی نصب ہی نہیں ہے. تو وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا, پھر کہ یہ چھیڑ ہی نہیں رہا, جب اس کو چھیڑو تو یہ چھیڑ ہی نہیں رہا. تو جب لوگ آپ کو ٹینشن دیا کریں نا کہ تم دو نمبر ہو, تم یہ ہو, آپ بولیں بھائی ہم دو نمبر ہیں, ہم نے کب دعویٰ کیا مچھے, ہم ٹھرکی ہیں. ہم کیا ہیں؟ مجھے, میں نے جب دوسری شادی کی نا تو بہت لوگوں نے کہا ٹھرکی ہے, میں نے کہا میں اتنا ٹھرکی ہوں کہ تیسری بھی کروں گا, میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں. تو لوگوں کے تانوں میں آ کے اگر آپ گھبرانا شروع کر دیا نا تو لوگ کچا چبا کے مار دیں گے آپ کو, بتا دوں میں. ایسا عزت پھر بھی نہیں دیں گے, یہ بتا دوں میں, عزت پھر بھی نہیں ملے گی آپ کو. تو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کرتے چلے جاؤ, لوگوں کی پرواہ مت کرو. لوگ کہتے ہیں چور ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, جب میرے پر تو کیا کیا الزامات نہیں لگے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے تو بڑا ظالم ہے, گھر میں بڑا ظالم ہے, چنگیز خان ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ بات میرے گھر والے کریں نا, تو کون ہوتا ہے, میں چنگیز ہی, میں ہلاکو خان ہوں. میں جب گھر میں جاتا ہوں سارے بے ہوش ہو جاتے ہیں, میں چاقو لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں, بندوق لے کے, بم لے کے, گرنیڈ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں, ایسا بدتمیز آدمی ہوں میں. تیرا کیا لینا دینا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بس آخری, پھر یہ ٹاپک کمپلیٹ. پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دوسری شادی کی, پکڑے گئے, بالآخر بیوی نے کمپرومائز کر لیا, فرسٹ وائف نے, کہ چلو ہو گئی میں برداشت کر رہی ہوں. بیگم کے کوئی تھے پتہ نہیں, کوئی بہنوں ہی, وہ زیادہ اچھل رہا تھا دو دو فٹنا. اب جب بیگم نے کمپرومائز کر لیا ہے, فرسٹ وائف نے مان لیا ہے, تو وائف کا بہنوئی اس کا کوئی حق بنتا ہے؟ ہیں بھائی بتاؤ نا. بیگم نے کمپرومائز کر لیا, چلو بھائی کر لیے, مجھے تکلیف تو ہوئی ہے لیکن اب چلو بس ٹھیک ہے, زندگی گزارتے ہیں. بیگم کو کا ریئیکشن سمجھ میں آتا ہے, اس کو تو میں کہتا ہوں برداشت کرو, بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے, اس سے بدماشی سے بات مت کرو. آپ نے جب دوسری کی نا اور بیگم رو رہی ہے تکلیف, تو پھر بدماشی نہ دکھاؤ, دیکھتا ہوں میں تیسری بھی کر کے دکھاؤں گا, یہ بے موقع ہے. یہ بدماشی کیا ہے؟ اس کا زخم صحیح زخم ہے. عورت کو شوہر سے محبت ہوتی ہے بھائی, وہ محبت ڈیوائڈ ہوتے میں بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے برداشت کرنا. تو اس کو بدماشی نہ دکھاؤ کہ میں تو ایک اور کروں گا, نہیں یہ بے موقع بات ہے. اس کو بتاؤ بیگم کیا کروں میں, مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھتا تھا, ہو گئی غلطی ہو گئی. اس کو تو یہی, اس کو تو یہ بتاؤ مجھے تم سے بہت محبت ہے, اور ہونی بھی چاہیے, اس کو ٹائم بھی زیادہ دو شروع میں, اس کے زخم پہ جو ہے نا مرہم کی ضرورت ہے. اس کو بدماشی سے نہیں, اس کو محبت دو, عزت دو, پہلے سے زیادہ پروٹوکول دو. کوئی پڑوسی آ رہا ہے لڑنے کے لیے, اس سے بدماشی دکھاؤ کہ تیرا کیا مان. میں تو بدماشی سسرال میں نہیں دکھا رہا تھا, میں بدماشی اڑوس پڑوس میں دکھا رہا تھا جن کو تکلیف ہو رہی تھی دوسری شادی پہ. تو اب کیا ہوا کہ وہ مجھے اپنی پوری کہانی نا انہوں نے سنائی, یہ ڈیڑھ دو ہفتے پرانی بات ہے. کہنے لگے کہ میں جو ہے میں برداشت کرتا رہا, بیگم تو میری مان گئی, اس کو میں نے محبت سے سمجھایا, لیکن وہ آئے تو وہ انکل تھے, وہ انکل بھی یعنی وہ جوانی انکل تھے, وہ تو وہ یہ کہ وہ بہت زیادہ کر رہے تھے, بہت زیادہ. جب انہوں نے وہاں کہ تو مجھے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, کہہ رہے میں نے غصے میں ان کے تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. حضرت میرا بالکل ارادہ نہیں تھا تھپڑ مارنے کا, اور بس میں کیا کروں, اور پھر ایسے آنکھوں میں نمی. اس کے ایک گھنٹے کی کتھا سنائی ہے اس بندے نے, اور وہ تھپڑ کو فوکس کیا ہوا تھا اس نے کہ حضرت وہ میں نے بہت مجھ سے غلطی ہوئی، وہ میں نے ایک تھپڑ، میں نے میرا ارادہ نہیں تھا. میں نے کہا کمبخت ایک گھنٹے میں تو نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا کہ اس کو تھپڑ مارا تو نے اور اسی پہ تجھے ندامت ہو رہی ہے. اس بندے کو میں نے اس طرح سے سمجھایا، میں نے کہا اس پورے گھنٹے میں ایک کام آپ نے ڈھنگ کا کیا، میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ تھپڑ کیوں نہیں مار رہے آپ اس کو، پونے گھنٹے کے بعد جا کے آپ نے اس کو تھپڑ مارا جو پہلے پونے گھنٹے پہلے مار لینا چاہیے تھا. جب تیری بیوی راضی ہے تو اتنا دور کا بندہ آ کے وہ تجھے سر پہ چڑھ رہا ہے تو تو بول بھائی تیرا نہ لینا نہ دینا، نہ میں نے تیرے خرچے پہ کی ہے نہ تیرا کوئی لینا دینا، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ دو چار منٹ سمجھاتا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا کرتا بھائی، نکل یہاں سے تو. میں نے کہا اس پورے ایک گھنٹے میں آپ نے ایک ہی تمیز کا کام کیا ہے جو تھپڑ والا، اور اسی پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے؟ ندامت. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ دو شادیاں، دو شادیوں کے لیے ضروری ہے پہلے سے تھپڑ تیار کر کے رکھو. تھپڑ سے میری مراد ضروری نہیں تھپڑ ہو، یعنی ڈائلگ آپ کے پاس ہونے چاہیے. وہ ڈائلگ یہ ہونے چاہیے بھائی کی اپنے خرچے پہ، لوگ کہیں گے ٹھرکی ہے، بولے ہاں ہیں ٹھرکی، آپ کو کیا تکلیف ہے، اپنے خرچے پہ ٹھرکی ہے نا ہم، آپ کے خرچے پہ تھوڑی ٹھرکی ہے. تو یہ بدماشی والا جب تک آپ کا اسٹائل نہیں ہوگا، آپ میں کانفیڈینس پیدا نہیں ہوگا، اور قوم آپ کو دبا دبا کے سسرال بھی دبا دے گا. سسرال بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، ذہن میں رکھو. ایک حد کے بعد جا کے پھر سسرال کو بولو بھائی آپ کس میں رہو، اپنی لمٹ میں رہو. اگر اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنا کھلاتے ہو تو سسرال بھی. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. اب ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دیکھو دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا، ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو مسلمان صاحب نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی، لیکن جب پتا چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات کی ہے. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں، اس کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا، دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھیجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی انہوں نے. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں، نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی، لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے، کون سی با موقع ہے، یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے. نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلط سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے، مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس سے بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر نہیں. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا، اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے، جو انسان کو خاندان سے، جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں، اولاد ملتی ہے، بیگمات ملتی ہیں، سسرال ملتے ہیں، اور آپ کو ایک پورا ریلیشن ملتا ہے. یہ خوشیاں ان چند سائڈ ایفیکٹ پہ بھاری نہیں بلکہ بہت زیادہ بھاری ہیں. اس لیے اسلام کے حکم کو فالو کرو. چھوٹی موٹی ٹینشنیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، وہ چلتی رہیں گی ہمیشہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے مسلمان؟ کل کرسمس منا رہے ہیں، بالکل ناجائز ہے بھائی. پل صراط کب اور کہاں ہوگا؟ جہنم کے اوپر اللہ ایک پل بنائیں گے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور یہ وہی صراط مستقیم ہے جس کو اللہ ایک شکل دیں گے، جس کو پل کی شکل دیں گے. وہی صراط مستقیم جس پہ ہمیں دنیا میں اللہ نے چلنے کا حکم دیا. تو جو جس رفتار سے دنیا میں چلے گا آخرت میں بھی اسی رفتار سے اس پل پہ سے گزرے گا وہ. اچھا بھائی مفتی صاحب غیر مسلموں سے بھی حساب و کتاب ہوگا؟ ہوگا بھائی حساب و کتاب، یہ تو کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. مفتی صاحب جنگ میں کون کون سے جان، یہ کیا لکھا ہوا ہے، جنت میں کون کون سے جانور ہوں گے؟ کیا جنت میں ایک شخص کو ایک سے زیادہ حوریں ملیں گی؟ جی ہاں بھائی، جانور پتہ نہیں کون کون سے ہوں گے، یہ تو مجھے پتہ نہیں، ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے اللہ ہی جانے، گھوڑے کا تو سنا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ صحیح نا، اور حوریں زیادہ ملیں گی کیونکہ مرد کی نیچر ہے، یہ کیا کریں، ٹھڑک کہہ لیں، نیچر کہہ لیں۔ مفتی صاحب میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح بھی آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں، نکاح میں کچھ وسائل درکار نہیں ہے، گناہوں کے دلدلوں میں ہوں۔ جب آپ کے نکاح نہ کرنے پر وعیدیں سنتا ہوں تو اللہ کی قسم جہنم سے ڈرتا ہوں۔ دل سے دعا ہے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرے اس نیت سے تاکہ برائی سے بچے، حق علی اللہ عونہم، تو ان کی مدد اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اور سورہ نور میں بھی ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، رشتہ نہیں مل رہا، تو برائیوں سے بچائیں اپنے آپ کو، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ میری بیٹی کی تعلیم بی ایس سی ہے، اس کے رشتے کی ضرورت ہے، دعا کریں، دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو اچھا سا رشتہ دلائے۔ مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، میں میاں والی سے خصوصی طور پر آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مسافہ ادھر ہی اللہ بھائی، میں بہت تھکا ہوتا ہوں جمعے کے بعد نا، اور رات کو میں سویا بہت کم ہوں، مجھے بعض دفعہ نیند نہیں آتی، وہ اس ٹینشن کی وجہ سے نہیں، وہ جو بھی میں نے واقعہ سنایا، ہاں بنا لے بنا لے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دماغ جا میرا چلنا شروع ہوتا ہے رات کے وقت، تو اوٹ پٹانگ قسم کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، اتنے فتنے ہیں دنیا میں، چلو جلدی سے کھینچو، اتنے زیادہ فتنے ہیں نا، اور ایسے ایسے مذہبی اسکالرز لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں، تو میں نے تو کوشش کی رات کو دیکھو ہی نہیں، کوئی نیٹ کلپ دیکھو ہی نہیں، تو پھر انسان کو غصہ آتا ہے کہ یار یہ، یعنی ہم بجائے اس کے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم عمل پہ لے کر آئیں، یا ان کی نظریاتی اصلاح میں لگے رہے ہیں، ہم ان مذہبی اسکالرز کو سنبھالیں یا ان کو سنبھالیں ہم، تو ظاہر ہے انسان تو گوشت کا بنا ہوا ہے نا، وہ ٹینشن کی چیز تو اس کو ٹینشن تو ہوگی، تو پھر وہاں میری نیند کیا ہوتی ہے، غائب ہوتی ہے۔ مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، ذریعہ معاش کے لیے آپ کا بیان سن کر موبائل مارکیٹ میں موبائل بیچتا ہوں گھوم پھر کر، لیکن اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، گھر پر کچھ نہیں دے پاتا، آپ بتائیں کیا کروں، نوکری ملتی نہیں ہے، اپنا کام چلتا ہے بہت مشکلات سے۔ یار یہ آج کل نوجوانوں میں بے روزگاری بہت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خواتین کو، لڑکیوں کو روزگار بہت مل رہا ہے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن صرف اس چکر میں نہیں ہوا کہ لڑکوں کی سیٹیں پوری ہو چکی تھیں، باقی سیٹیں کس کو دی ہیں؟ لڑکیوں کو۔ اب کمانا لڑکی کے لیے زیادہ ضروری ہے یا لڑکے کے لیے، بتاؤ، یہ کامن سینس کی بات ہے نا، لیکن دھڑا دھڑ لڑکیوں کو گورنمنٹ روزگار دے رہی ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اس سے مردوں کا کیا ہو رہا ہے؟ بیڑا غرق، تعلیم کے دروازے بھی بند ہو رہے ہیں اور روزگار کے دروازے بھی مردوں پہ بند ہو رہے ہیں۔ اتنی ویکینسی تھوڑی آپ کے پاس کہ سب کو کھپا دو آپ، تو وہی بیڑا غرق ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں جا کے سوسائٹی کا۔ تو اب یہی میں آپ کو، میں دل سے دعا ہی کرتا ہوں اللہ آپ کو اچھا روزگار دے۔ مجھے پتا ہے کہ بے روزگاری کی ٹینشن مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن ہے یہ، تو ایک مشورہ میں دے سکتا ہوں کہ دیکھو کسی کام میں آر محسوس نہ کرو۔ ہمارے یہاں نوجوانوں کو مشورہ دیا جاتا ہے، بھائی تو اوبر چلا یار، 10 گھنٹے چلا لے، کچھ تو آئے گا نا۔ نہیں میں گاڑی کیسے چلاؤں میں۔ ابے بھائی تو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لے فی الحال، ابھی یہ کام کر لے، پھر آپ اپنا ہدف یہ بناؤ کہ ابھی تو میں ٹھیلا لگا رہا ہوں، کل میں ٹھیلا نہیں لگاؤں گا، کل میں سبزی منڈی میں، وہ جو آڑتی کہتے ہیں اس کو، آڑتی کہتے ہیں نا، کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں آڑتی، وہ سب ٹھیلوں سے ہی شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے، ہمیشہ تھوڑی آپ ٹھیلے پہ رہو گے، تو کچھ تو ہلو جلو کچھ کرو، آپ محنت کرو، محنت نہیں کرتے اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان، جیسے انہوں نے بتایا کہ میں موبائل مارکیٹ میں گیا تو کچھ آمدنی نہیں ہوئی تو میں چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا۔ ابے بھائی تو ایک سال کا تو ہدف بنا کہ ایک سال کنٹینیو میں نے محنت کے ساتھ ایک کام کرنا ہے۔ جب انسان کسی کام میں گھس جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کی راہیں کھلنا شروع۔ میں ایسے پشتو بولنے والوں کو جانتا ہوں کوئٹہ اور پشاور کے، چھوٹے سے کام سے انہوں نے شروع کیا لیکن جت گئے اس میں، آج جاپان میں ان کے ذاتی شو روم ہیں، जापान ने उनको नेशनलिटी दी हुई है, समझते हो कि नहीं समझते? हमारे यहां मसला ये कि होटल का देख लो ना, जब लिसानी फसादात हुए थे कराची में कौम परस्ती के, तो क्वेटा वालों को यहां से बेचारों पे जुल्म हुआ, उनको यहां से कारोबार बंद करके निकाला गया। अब एक क्वेटा वाल का होटल था इधर अंडा मोड़ पे, मैं फजर की नमाज के बाद जाके पराठा खाता था वहां, मेरी आदत थी, मुझे बड़ा मजे का लगता था वो पराठा नहीं तो कभी चाय पी ली फजर की नमाज के बाद, वॉकिंग करते करते ना पहुंच जाते थे। अब उस बेचारे को निकाल दिया उसका होटल बंद करके, अल्लाह करे दोबारा खुल गया, और फिर हालात बाद में ठीक भी हो गए कराची के। तो वो निकल गया बेचारा, उसको वो मेहनती थे, वो सुबह सुबह 3 बजे से बच्चा उठे हुए होता, उनका बेटा भी होता था, खानदान के लोग भी, वो होटल की सफाइयां और चाय बनाना शुरू। अब मैं जब गया हूं ना, जिसके बंदे के हाथ में आया वो होटल, मैं गया हूं तो वो पड़ा हुआ खराटे लिया हुआ सो रहा है, वो कराची का ही लौंडा था, उस कंबख्त से उठा ही नहीं जा रहा सुबह को। मैंने कहा इसका बाप चलाएगा ये होटल, सही है ना? 10 बजे गया फिर भी पड़ा हुआ है, फिर कोई उठा है तो यूं सफाई हो रही है, फिर वो ऐसे है। तो मैंने कहा ये इनके वो पहले मीम्स आती थी ना, तेरे बस का तुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो आप ये जो होटल चलाने वाले लोग हैं ना, जिनके बिजनेस है, आप जाके इनकी मेहनत तो देखो, 3-3 बजे से उठे हुए होते हैं, वहीं से वो चाय बनाना शुरू कर देते हैं, होटल की सफाइयां हो रही हैं, और ऐसे एक्टिव नजर आएंगे। पोस्तियों का काम थोड़ी है भाई। तो आपका क्या ख्याल है, पहले दिन से ऐसा हो गया होगा? कतन नहीं। मैं एक सब्जी वाले को देखा, रेडी लगा के सब्जी बेचता था, हमने तो जिंदगी इसी सोसाइटी में गुजारी है भाई, सब्जी बेचता था रेडी लगा के, और फिर उसने इतनी मेहनत की है, बिलाखिर उसकी बहुत बड़ी शॉप बन गई, फिर सब्जी मंडी में चला गया। तो जो काम करें ना, एकदम से नोट गिरना नहीं शुरू हो जाते, जुट जाएं उस काम में, मेहनत करें, उसके बाद जाके फल मिलता है। पंजाब ने जो तरक्की की है ना, वजह उसकी है कि पंजाबी कौम मेहनती बहुत है, मिनहाइसुल कौम, कुछ सुस्त तो हर जगह ही होते हैं। मैंने पंजाब में बहुत टाइम गुजारा है, मैंने पंजाब वालों को बड़े करीब से देखा है, कराची में सुस्ती ज्यादा है, कराची के जो लौंडे लपाड़े हैं ये सुस्त हैं, पंजाब वालों को मैंने देखा है बिजनेस में सुस्त। एक बंदा कारोबार में लगता है पूरे खानदान को लगा देता है, और लगाता भी कैसे है, वो जो बेकरी का मैंने किस्सा सुनाया था, बेकरी थी हमारे घर के करीब, पंजाब वाले लोग थे उसमें, उन्होंने उनकी बेकरी थी, ऐसे एक्टिव होते थे सुबह सुबह ठक ठक ठक, वहीं उनके पीछे फैक्ट्री थी जिसमें केक बनते थे और ये केक रस। एक लड़का पंजाब से लेकर आए, वो ढीला ढीला, उसे हम कहते थे यार बाखरखानी ला दे, तो वो जा रहा है खरामा खरामा ला रहा है। तो 2-4 दिन के बाद मैंने देखा वो भी वैसे ही एक्टिव हो गया, पता चला जी उसको कमरे में ले जाकर तबीयत से धोया इन्होंने, मारा पीटा, भाई इंसान का बच्चा बन, वो एकदम सेट हो गया। हमारे यहां उर्दू स्पीकिंग में ये चीज बोलो नहीं है, कूटने पीटने का तो है ही नहीं उर्दू स्पीकिंग में, वो उसी में है, आदाब तमीज में ही बर्बाद हो जाते हैं वो, ऐसे देखें एक्चुअली बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। वो पंजाबी कौम थी, उन्होंने चित्रौल लगा था, इंसान का बच्चा बन, तू क्या खरामा जा रहा है, कभी उधर खड़े होकर बात कर रहा है, वो भी वैसे ही हो गया। तो वो सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ कराची में क्या होता है, लौंडा लपाड़ा है तो गुटखा खा के आएगा, वो चल ही नहीं रहा घर से निकल, माएं उन्हें इतना उसको फैंसी लाइफ दी होती है, माएं बच्चों के कपड़े खुद इस्तरी कर रही हैं, बूट खुद ही पॉलिश कर रही हैं उसके, उसको गाड़ी में ले जाके, चढ़ नहीं रहा होता, बिठाया जा रहा होता है कमबख्त को गाड़ी में, घर में इतनी तमीज एटीट्यूड में एटीट्यूड ही रह जाते हैं उसके पास। ऐसे नहीं होता बिजनेस मेरे भाई, बापों की चमाटे पड़ते हैं, मारे पड़ती हैं, ठुड्डे पड़ते हैं, उसके बाद जाके बच्चे में हिलने जुलने की ताकत पैदा होती है, वरना हर बच्चा ऐसा सुस्त ही पैदा होता है, ये तो अब्बा अम्मा ने उसके सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट किए होते हैं। तो जहां अब्बा अम्मा भाई बहन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दें वहां बच्चा तरक्की कर जाता है, जहां सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हो रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट ही के चक्कर में लगे हुए हैं, बच्चा पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, उठा रहे हैं तो वो गुस्सा आ रहा है उसको, तो फिर वही बच्चे निकलते हैं जो वही होटल में 10 बजे भी कमबख्त के पास मैं गया तो वो पड़ा हुआ क्या कर रहा था, सो रहा था, मैंने कहा इसके बस का नहीं है। फिर वो कहते हैं किसी ने जादू कर दिया होटल पे, होटल चल नहीं रहा, किसी ने तावीज कर दिया है, किसी ने ये कर दिया है। एक और साहब हमारे जानने वाले, उन्होंने बड़ी बेहतरीन दुकान खोली, मैं दुकान नहीं बताऊंगा शॉप, कि वो समझ ना जाए कि मेरी बात हो रही है। अब वो टाइम के लिहाज से अपडेट नहीं कर रहे अपने आप को ना, वही जो अब्बा ने दुकान डाल दी थी उसी तरह से चल रही है। अब चूंकि उस जैसी और कोई दुकान करीब में थी नहीं, तो उन्हीं की दुकान चल रही थी वो, क्योंकि करीब में कोई थी नहीं शॉप। अब जब एक और बंदा आया, उसने करीब में शॉप खोल ली, उसने ऐसी खूबसूरत शॉप बनाई, उसमें چیزیں بھی نئی لا کے رکھی, سارا کراؤڈ اس کے پڑوس میں چلا گیا, ان کی دکان ٹھپ ہو گئی, مکان بک گیا. اب یہ پتہ ہے کیا کر رہے, کبھی میرے پاس آئے کوئی تعویذ گنڈا چاہیے, کسی نے جادو کیا ہے, کوئی یوں یوں گھما رہے ہیں, بکرے گھما رہے ہیں, جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے. مجھے بڑا ترس آیا, میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی لگ گیا تھا کہ آپ کی دکان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, کیونکہ پڑوس میں کوئی دکان نہیں تھی تو مجبور تھے لوگ. تو سست آدمی دنیا میں کہیں بھی بولو نہیں چل سکتا, کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا, اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, جم جاؤ, یہ چست بنانے کے لیے, کیونکہ جس کو اپنی صحت پہ کنٹرول نہیں ہے وہ چست ہو ہی نہیں سکتا, یہ ذہن میں رکھو, وہ ہو ہی نہیں سکتا. صحت خراب ہو جاتی ہے تو سستی آتی ہے. آخری سوال, کیا کروں ہو گیا تیری معاش. اچھا بھائی مفتی صاحب, ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں, وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے, لیکن اس کی عمر 16 سال, اس کے والدین بول رہے ہیں ہماری خاندان میں لڑکیوں کی شادی کس سال میں ہوتی ہے, ابھی منگنی کر دو. اللہ ان کے خاندان کو ہدایت کاملہ عاجل عطا فرمائے. جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے, اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, اس کو اس کے مطلب کا رشتہ مل گیا ہے, وہ لڑکا اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے, تو بھائی موسٹ ویلکم, کیا خیال ہے, رخصت کر دو بچی. اور یہ عشق کی عمر ہوتی ہے 16-17 سال, اس میں ٹوٹ کے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو رشتہ رہ جائے گا, جذبات کیا ہو جائیں گے, ختم. یہ ٹوٹ کے عشق, آپ کو یاد ہوگا نا بچپن میں کتنے عشق ہوتے ہیں انسان کو, اس عمر میں ہوا کبھی مجھے بتاؤ آپ کو کبھی, آج کل کوئی عشق مش چل رہا ہے حضرت, 100 دفعہ عشق کرنا بھی چاہو گے تو نہیں ہوگا. اور بچپن میں سب کو اپنا زمانہ یاد ہوگا, کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ہر شخص کو کہیں نہ کہیں معاشقہ ہوا ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. کیوں, اس وقت انسان کے جذبات ہوتے ہیں بھرپور, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. لڑکیوں میں بھی عشق کا ریشو اس وقت ہوتا ہے, لڑکوں میں بھی. تو یہ فطرت کہتی ہے اب ان دونوں کو آپس میں کیا کر دو, ملا دو, یہ بہت محبت کریں گے, ان کی لائف بہت اچھی گزرے گی. لیکن ماں باپ بیڑا غرق کرتے ہیں دونوں کا, کہتے ہیں ابھی تو ایکچولی بچے ہیں, ابھی تو سوسائٹی میں انہوں نے سروائیو کرنا ہے. تو بھائی سروائیو کرنے ہی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو ملا دو آپس میں, تاکہ اچھا سروائیو کر سکیں سوسائٹی میں, ورنہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے, یہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے. تو یہ بہترین عمر ہے, ٹوٹ کے محبت کرنے کی عمر ہے, یہ اسی عمر میں شادی ہونی چاہیے, تاکہ بیوی حلال ہوگی, اس سے ٹوٹ کے عشق ہوگا, اور لڑکی کو اپنے میاں سے کیا ہوگا, عشق ہوگا. تو پرسوں میں نے کوئی نکاح پڑھایا ہے, اس بندے کی عمر تھی 30 سال, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب صرف آپ کی وجہ سے میں جلدی شادی کر رہا ہوں, آپ کے بیان میں نے سنے ہیں, یہ سچا واقعہ ہے, میں نے نکاح پڑھایا, کہہ رہے ہیں آپ کے میں نے بیان سنے تو میں نے 30 سال میں شادی کی ہے. مجھے بڑا رونا آ رہا تھا اس کے اوپر کہ تجھے پتا ہی نہیں کہ یار شادی کی اصل عمر کیا ہے. تو 30 سال میں بھی آدھی جوانی تو گزر گئی ہے, کیا آپ کیا رہ گیا ہے, تو 35 میں کر لیتے, تھوڑا سا اور لیٹ جاتے. ہاں جائز ہے, منہ سے بڑی رکھنا بھی جائز ہے, ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے, بہتر ہے نہ رکھے مونچھے, لیکن رکھنا بھی جائز ہے. ہاں حضرت عمر کی بڑی مونچھیں تھی, پوری یہاں سے نکلی گئی تھی ادھر, تاؤ دیتے ہیں کچھ ٹائم نہیں, جو تھی جو سیرت کی جو کتابوں میں ملتا ہے, تو یہاں سے بڑی بڑی مونچھیں تھیں ان کی. لیکن عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے ان کی نہیں تھی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری لحاظ سے بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. تو بہتر ہے نہ رکھی جائیں, کو رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. جماعت میں سے شامل بعد میں بتائیں گے, بہت ٹائم بہت ہو گیا, میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں, میں سویا نہیں ہوں رات کو, تو میں بہت تھوڑا سویا ہوں, تو میری کھوپڑی اب ایسا نہ وہی ہو جائے جو گھر میں ہوا تھا. یہ ہو, یہ 16 سال والا ہو گیا. کوئی یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. مزاروں پہ جانا نہیں, نہیں وسیلہ نہیں, مزاروں پہ بس کسی بزرگ کی قبر پہ اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. تو نہیں, فاتحہ تو یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہاں چلے گئے تو دعا بھی مانگ سکتے ہیں. میت اسپیشل قبرستان دعا مانگنے کے لیے جانا ثابت نہیں ہے, دعائیں ہر جگہ سے قبول ہوتی ہیں, دعا کی جگہ قبرستان نہیں ہے, بلکہ دعا کی جگہ مسجدیں ہیں. لیکن اگر آپ چلے گئے قبر کی زیارت کے لیے, تو پھر وہاں جا کے ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے میت کے لیے دعا کر لو. میت کے لیے دعا کریں, میت سے دعا نہ مانگیں, وہ تو حرام ہے. نہیں نہیں یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے. نہیں, عمرے کا مکہ سے تعلق ہے, مدینہ سے تعلق نہیں ہے, لیکن ایک اس کی بے مروتی کی بات ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی, تو کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لیں اور مسجد نبی کی زیارت کر لیں, تو یہ ایک بے مروتی ہے نا کہ اتنا خرچہ ہو گیا آپ کا, تو یہ تو ایک بڑی ایک بے وفائی کی بات ہے, یہ محبت کی کمی کی علامت ہے کہ اتنا دور گیا اور آدمی نبی کی قبر کی زیارت نہیں کر رہا اور اللہ کے نبی کی مسجد کی زیارت نہیں کر رہا. نہیں, حج اور عمرے کا اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے. اگر کوئی عمرہ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے اور صحیح کر کے آ جائے تو عمرہ ہو گیا, اور حج میں بھی وقوف عرفہ اور طواف زیارت کر لیا تو حج ہو گیا. مدینہ کی زیارت کا حج یا عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی, برابر رکھنا لازم ہے, کرے برابر. ہاں, اور پھر کہیں اور شادی کر لے تو پھر وہ آخری والا جو ہوگا وہ ملے گا اس کو, لاسٹ میاں کے ساتھ رہے گی وہ, لاسٹ والے میاں کے ساتھ اگر وہ جنت میں گیا. چھوڑا کیوں, تو مرا کیوں؟ یہ کہہ رہے ہیں پہلے والا ڈیمانڈ کر رہے, اللہ یہ تو میری بیوی تھی تو مرا کیوں بھائی؟ مر گیا تو پھر اس نے کہیں اور شادی کر لی نا. ہاں, یہ بھائی کا بڑا پیارا سوال ہے, کہہ رہے ہم سے اگر گناہ ہو گیا تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ شیطان نے کروایا ہے یا ہمارے اپنے نفس نے کروایا ہے؟ دیکھیں, نفس جو گناہ کرواتا ہے نا, وہ گناہ ہے جن کا نفس کو دل کرتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ اس گناہ کو آپ کی نظر میں مزین بنا دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمارا دل کرتا ہے لیکن عقل کہتی ہے غلط ہے. یہ دل تو ہر چیز کا کر رہا ہوتا ہے, دل تو ہر نیک آدمی کا بھی برائی کا دل کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو شوگر ہے, لڈو ہے, تو کھانے کا دل تو کرے گا نا. تو چاہے آپ عقل مند ہوں بے وقوف ہوں, جب میٹھا کھانے کا دل کرے گا تو وہ تو دل کرے گا. عقل کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تیرا شوگر اتنی زیادہ ہے, ابھی تو یہ نہ کھا. شیطان کیا کرتا ہے, شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے. آپ کی عقل کہہ رہی ہے نا غلط ہے, تو شیطان آ کے سمجھانا شروع کر دے گا کہ اب ایک عقل غلط کہہ رہی ہے, اس دن فلاں کو شوگر تھی, اس نے 3 لڈو کھائے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, تو بھی 6 لڈو کھا لے, تجھے بھی کچھ نہیں ہوگا, یہ ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو اسی طرح گناہ جب انسان کا دل چاہتا ہے, وہ تو ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے برائی کرنے کا, یعنی خواہشات پوری کرنے کا, لیکن عقل روکتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کی سزا مل سکتی ہے. شیطان آ کے کیا کہتا ہے, توبہ کر لینا یار, کوئی توبہ کے دروازہ بند تھوڑی ہوا ہے, توبہ کر لینا. اور کیا ہے, ایک ہی دفعہ گناہ میں تھوڑی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. ابھی بھائی ٹھہرو ذرا, صحیح ہے نا, ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے, ابھی تھوڑی, ابھی تو تھوڑا لائف کو انجوائے کرنے دو, ورنہ گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے. یہ جو باتیں کھوپڑی میں آ رہی ہوتی ہیں یہ نفس کی نہیں ہوتی, یہ کس کی ہوتی ہیں, یہ شیطان کی ہوتی. جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا وہ شیطان کی وجہ سے نہیں, وہ تو نیچرل ہے. بھوک میں پانی پینے کا دل, کھانا کھانے کا دل چاہے گا, پیاس میں پانی پینے کا. جب کوئی مرد کے قریب سے کوئی خوبصورت عورت گزرے گی, اس کا دل چاہے گا اس کو دیکھنے کو. تو عقل کہتی ہے بھائی یہ تمہارے لیے حرام ہے, تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے. تو شیطان آ کے بیوی کے بارے میں غلط رپورٹیں پیش کراتا ہے, بیوی کیا ہے, بیوی تو گھر میں کوئی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے, اصل تو یہ انٹی ہیں, نہیں دیکھا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. حالانکہ دیکھنے سے ڈپریشن میں جاتا ہے, دیکھنے سے ڈپریشن, نہیں دیکھا تو تھوڑی دیر ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے, دیکھا گا تو ڈپریشن بڑھتی چلی جائے گی. کبھی کوئی ایسا بندہ دیکھا کہ گناہ کیا اور پھر چھوٹ گیا؟ بھائی جو گناہ کرے گا تو پھر آگے بڑھے گا, کرتا چلا جائے گا, بچتا ہے تو بچتا چلا جاتا ہے. لیکن شیطان آ کے سارے دلائل کی نا غلط غلط قسم کے دلائل کے انبار لگا کے ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. تو یہ جب آپ کے ذہن میں دلائل آ رہے ہوتے ہیں نا گناہ کو کرنے کے, تو یہ دلائل سمجھ لو کون پیش کر رہا ہے, شیطان. آدم علیہ السلام کا دل چاہ رہا تھا درخت سے کھائیں, لیکن ان کو سوچا کہ نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے. شیطان نے کیا کہا کہ حل ادلو کا اعلیٰ شرط الخلدی مومن دل ابلا, اے آدم اصل میں یہ جو آپ کھائیں گے نا تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی, اللہ میاں نے ایکچولی اس وجہ سے منع کیا ہے آپ کو. اللہ میاں کو چاہ رہے تھے کہ آپ پر ایک دن موت بھی آئے, تو یہ ایسا درخت ہے کھائیں گے نا تو آپ ہمیشہ, اور اللہ میاں نہیں چاہتے کہ ہمیشہ زندہ رہیں, ایک دفعہ کھا لیں توبہ کر لینا بعد میں, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی کیا مل جائے گی اس سے, حیات. یہ کون پیش کر رہا تھا دلائل؟ یہ شیطان پیش کر رہا. تو شیطان کیا کرتا ہے, جب عقل ہمیں روکتی ہے برائی سے, شیطان عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. और उस जैसे हीरोइन की हीरोइन क्यों पीते हैं, कह रहे हैं यार टेंशन खत्म होगी। अकल कहती है अबे कहां टेंशन खत्म होती है, टेंशन तो बढ़ती है, लेकिन हीरोइन की फिर भी पीता है कि नहीं पीता? क्यों? शैतान आके कहता है नहीं नहीं नहीं, दो चार दफा पीने से कुछ भी नहीं होता, बाद में तौबा कर लेना, मजा उड़ा के तो देखो, लेकिन क्या साहब बेड़ा गरक होता है उस हीरोइन की, लाश ही उठती है बेचारे की फिर। तो ये है, जब दलाइल के गलत अंबार लग रहे हो ना तो समझ लो कि ये कौन है, ये शैतान है। किसका? न्याज नजर। काली माता का मंदिर, अबे प्रसाद नहीं खा रहा था मैं मंदिर गया था, बिल्कुल गया था। अच्छा, लोग कहते हैं मुफ्ती साहब मजार जाने से मना करते हैं, उस दिन फलां कब्र पे गए हुए थे। ओ भाई, हमने अलल इतलाक ना मंदिर जाने से मना किया ना कब्रिस्तान जाने से मना किया। इबादत के लिए मंदिर जाना मना है या हिंदुओं को मोटिवेट करने के लिए कि बहुत अच्छा कर रहे हो शाबाश करते रहो, या मजार पे जाके बिदतें करना या बिदत की नीयत से जाना ये मना है, या मैयतों से मांगने के लिए जाना मना है? तो हम जो मंदिर गए इबादत के लिए थोड़ी गए, ना प्रसाद खाने के लिए गए, हम वहां गए एक व्लॉग बनाने के लिए ताकि इंडिया के लोगों को पता चले कि तुम्हारे मंदिर यहां महफूज हैं, देखो ये पंडित कितने आराम से बैठे हुए हैं, कोई तंग करने वाला नहीं है। तो इससे पता चलता है कि अकलियतें जो हैं पाकिस्तान में वो महफूज हैं, उनकी इबादतगाहें भी महफूज हैं, खुलेआम हिंदू जाते हैं, तो इंडिया में मुसलमानों की मस्जिदें भी इसी तरीके से महफूज होनी चाहिए। तो ये मैसेज है, इसमें कोई हरज बोलो नहीं है। अभी मेरा दोबारा इंशाल्लाह इटली का सफर हुआ तो मेरा इरादा है कि ईसाइयों के जो हिस्ट्री है ना पूरी वेटिकन सिटी में, वो पूरी हिस्ट्री में, हो सकता है मुझे चर्च भी जाना पड़े, पादरी से मुसाफा भी करना पड़े, और वो जो चाय पिलाएगा तो पीनी भी पड़े। ये तो गैर अखलाकी हरकत है, आपको पादरी एक आपका इकराम कर रहा है और आप बोलो नहीं। वजह क्या है कि मैं ताकि ईसाइयत का एक हिस्ट्री पेश करूं, इससे हमारा ईमान बढ़ता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत तो हमारे ईमान का भी जुज्व है ना। तो एक हिस्ट्री है भाई ईसाइयत की, ईसाई लोग इन मुल्हिदीन से तो हजार गुना अच्छे है ना। देखो रूमियों को जब फतह हुई है ना, रूमियों को शिकस्त हो गई, मुशरिकी ने जो आग परस्त थे ना ईरानी, ईरान में उस वक्त आग की इबादत होती थी, पारसियों की जंग हुई ईसाइयों से, ईसाइयों को शिकस्त हो गई रूम में, उस पर मुशरिकीन खुश हुए, मुसलमान परेशान हुए थे। मुशरिकीन खुश हुए कि देखो हम भी शिर्क करते हैं, ये भी शिर्क करते हैं, तो खुदा इसका मतलब मुशरिकों के साथ है। तो मुसलमान चाहते थे ईसाइयों को फतह मिले, क्योंकि जब ईसाइयत और बुत परस्तों का मुकाबला होगा तो हम किसके साथ होंगे? ईसाइयों, क्योंकि ईसाई मजहब इस्लाम के ज्यादा करीब है बनिस्बत बुत परस्तों के। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तभी कुरान ने भी ईसाइयों को और यहूदियों को अलग, जो अहले किताब है इनमें, जो यहूदी लड़ रहे हैं हमसे इसराइल में, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मल यहूदी की बात कर रहा हूं या नॉर्मल ईसाई की बात कर रहा हूं, तो उनको तो कुरान ज्यादा प्रोटोकॉल देता है। उनको कुरान क्या कहता है? वला तुजादिलु अहलल किताब इल्ला बिल्लती हिया अहसन, अहले किताब से बहस करो अच्छे तरीके से। मुशरिकीन से बात का और अहले किताब से बात का अंदाज में क्या होना चाहिए? फर्क होना चाहिए। तआलु इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ ऐसी बात की तरफ हमारे तुम्हारे दरमियान मुत्तफिक है, तुम भी अकीदे तौहीद के दावेदार हो, हम भी अकीदे तौहीद के दावेदार हैं, तुम भी पैगंबरों पर ईमान रखते हो, हम भी। तो मेरा तो इरादा है, मैं इटली गया तो मैं तो अभी सही मेरी प्यास बुझी नहीं है वहां, मैं तो एक चलते चलते मैं वेटिकन सिटी का हल्का फुल्का सा व्लॉग बना लिया था, अभी तो मेरा तमीज से जाने का इरादा है। और वहां तो मुझे पता चला इटली में एक गांव है जो बहुत सदियों पुरानी आबादी है वहां पे, यानी आबादी का मतलब उनकी औलादें, कल्चर वही रखा हुआ है जो ईसाइयत का कल्चर था। तो मेरा तो इरादा है मैं इटली के उस शहर में जाऊंगा और फिर जो असल ईसाइयत का एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम जो कल्चर हुआ करता था वो हाईलाइट करूंगा मैं, ताकि पता चले कि ये जो आज जो इल्हाद फैला है ना मजहब से बगावत, उसके साइड इफेक्ट क्या है। ईसाइयत कम अज कम इस इल्हाद से तो अच्छी थी ना, ईसाइयत में होमोसेक्सुअलिटी थोड़ी थी। मजहब को आप किसी भी दर्जे में फॉलो करते हैं तो ये फिर भी बेहतर है, बिल्कुल मजहब का लुबादा आपने जो उतार के फेंक दिया। ईसाइयत आपको होमोसेक्सुअलिटी की इजाजत नहीं देती। तो अगर आप इल्हाद दुनिया में फैल जाएगा, ये तो एक साहब ने कहा कि हम रशिया से ताल्लुकात बनाएंगे, अमेरिका से हमारी दुश्मनी होगी, अब हम रशिया ब्लॉक का हिस्सा हम बनना चाहिए, अमेरिका से हमें تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میں کوئی سیاسی, مجھے نہیں زیادہ اس بارے میں معلومات, لیکن امریکہ رشیا سے بہرحال اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امریکہ رشیا سے کیا ہے, یعنی آپ آسمان سے گرے اور اٹکے کس میں, کھجور میں اٹکو گے جا کے. امریکن کسی نہ کسی درجے میں اہل کتاب ہے. رشین نے جو ہسٹری میں ظلم کیا ہے نا, جو ملحد اور ایتھیس لوگوں کے جو ظلم ہیں, وہ بہت خطرناک نوعیت کے ہیں. اہل کتاب پھر بھی ان کی نسبت تھوڑا سا ان میں رحم کا جذبہ ہے. چائنا میں جو ظلم ہوتا ہے نا, وہ آپ امریکن اور اسرائیل کے ظلم کو بھول جاؤ. جو چائنیز جو ظلم کرتے ہیں, جو جہاں ان کے علاقے میں بغاوت ہو رہی ہے نا, وہاں کی بات کر رہا ہوں, سارے مسلمانوں پہ وہ بھی ظلم نہیں کرتے, چونکہ وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے ان کے دل تو پتھر ہوتے ہیں. جو کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے وابستہ رہے ہیں, ان کے دل میں پھر بھی تھوڑی سی نرمی ہوتی ہے. تو رشیا کا جو ظلم آپ اٹھا کے دیکھو نا, جو افغانستان میں کرتا رہا ہے اور جو اس سے پہلے ہوتا رہا, امریکہ بھی افغانستان میں آیا, ظلم کیا, اس نوعیت کا نہیں کیا جو رشیا نے کیا تھا. رشیا نے تو بہت تباہی مچا دی تھی, کیونکہ وہ بالکل ملحد لوگ ہیں. تو اس لیے جب کمپیئر کیا جائے گا, ہماری نظر میں سارے اسلام دشمن ہیں, جب کمپیئر کیا جائے گا تو اہل کتاب کو پروٹوکول دیا جائے گا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب نہیں پڑے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. چھٹی میرا خیال ہے, مجھے بھی معاف کر دو. قادیانی بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی, ان سے لین دین جائز نہیں ہے. ہاں قادیانی, وجہ اس کی ہے کہ وہ اپنے کفر کو اسلام, دیکھو عیسائیت اپنے آپ کو اسلام سے تعبیر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اسلام اور عیسائیت جدا جدا ہیں, لیکن قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور اپنے کفر پہ لیبل کس کا لگا رہے ہیں, اسلام کا. ایک جھوٹے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں, یہ بہت سنگین نوعیت کا جرم ہے. قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہنا چھوڑ دیں, ہم ان کو گلے لگا لیں گے. تو بھائی جہاں دنیا میں بہت سارے غیر مسلم ہیں, تم بھی ہو, جب تک اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ہم ان سے تعلقات اور دوستیوں کی اجازت نہیں دیتے. ان کا جرم بہت سنگین نوعیت, ایک بھنگی چمار کو پیغمبر کے کھاتے میں ڈال دیا, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے, جھوٹے کذاب دجال کو کیسے برداشت کر لیں گے بھائی ہم؟ یہ تو غیرت کا مسئلہ ہے. وہ تو اس پہ بیان ہو چکا نا. تو ان سے بولو بھائی, ہم تو کسی فرد واحد کا کوئی عمل حجت تو نہیں ہے نا ہمارے لیے. چلو یار بہت ہو گئی, بس کرو. گیم بنانا جائز ہے, بہتر نہیں ہے, جائز ہے. کوئی اس میں حرام چیز نہ ہو تو جائز ہے. چلو بھائی بس وہ بس 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 دیکھو یار, کھانا بھی کھانا.